أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ہیں آپ لوگ سوچئے کیوں بیٹھی ہوں ادھر کیا سیکھوں گی کل کے بارے سے کیا سیکھا اپنا محاسبہ کریں گے نا پھر سمجھ آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے ہم انشاءاللہ تلاوت سے شروع کریں گے پارے کو انشاءاللہ پارے کے آغاز سے چند آیتوں کی تلاوت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے گیارہویں پارے کا آغاز ہوگا ہم نے اس پارے کے پیچھے والے حصے میں سورۃ توبہ شروع کی سورۃ توبہ میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں جو جنگیں ہوئیں اس میں پہلی جنگ غزوہ بدر تھی اور آخری جنگ بڑی جنگوں میں سے غزوہ تبوک تھی شروع سے لے کر آخر تک ہر جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی سوائے احد کی بھگدڑ کے اور یہ بھی اس لیے تھی کہ لوگ یہ نہ سوچ لیں کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی اسی طرح حنین کی جنگ کے موقع پر بھی کچھ اس قسم کی بے ترتیبی پیدا ہو گئی کہ جس نے وہ نتائج نہیں دیے جو کہ دیے جا سکتے تھے ان ساری چیزوں کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کی نیکیاں اور جو آپ کی کوششیں ہمیں اسلام کے غلبے میں دکھتی ہیں، یہ سب کچھ آج کے اس پارے میں دکھے گا انشاءاللہ. ہم اس پارے کو لیں گے، لیکن پچھلے پارے میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کے ہوم ورک اور کچھ باتوں کا خلاصہ. پارہ نمبر 10 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی کبھی کسی بھی میدان میں انسان کو اللہ کے دین کے لیے نکلنا پڑے تو ثابت قدمی بہت ضروری ہے. کسی بھی انسان کی قدر اس کی ڈیوریبلٹی سے ہوتی ہے. چیز کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ گھر لاتے ہی خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار. استقامت والا، اپنی بات کر کے نبھانے والا مومن بڑا مہنگا مومن ہوتا ہے. ایسے لوگ تیار تو بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، خون جلانا پڑتا ہے، دل بھی جلتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو کانہم بنجانم مرسوس، سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح پھر وہ اسلام کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے. پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ توکل اللہ پہ کرنا ہے. مومن ہمیشہ اسباب جمع کرتا ہے. اسباب کا جمع کرنا، تیاری کا کرنا، یہ اللہ پہ توکل کے خلاف نہیں ہے. تو پھر توکل کیا ہے؟ ٹرائی یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. بہترین کوششیں کیجئے، پھر بھی یقین رکھیے کہ اللہ ہی آپ کی مدد کرے گا. پھر ہم نے دیکھا تھا ایک چپ سو سکھ. ایک دفعہ خاموش رہیے، زبان کو کم استعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے فتنوں سے بچا لے گا. الفت کی قاتل زبان ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو سوچ کر استعمال کیا جائے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی جگہ کامیابی کے نسخے اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. جھگڑے نہیں کرنے، ورنہ دشمنوں کے دل سے تمہارا روب چلا جائے گا، اور صبر کرنا ہے. پھر اسی طرح ایک اور نقطہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نعمت دے سکتا ہے، لیکن نعمتوں کے قائم رکھنے کا اصول کیا ہے؟ کہ نعمت کو لے کر انسان اللہ کے اور بھی قریب ہو جائے، اور اگر نعمت لے کے حالت بدل جائے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو لے لیتا ہے. اور پھر خاص طور پہ ہم نے آیت 38 توبہ میں، جہاں سے باضابطہ طور پہ تبوک کے سفر کا ٹاپک شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، یہ آیت میں دیکھا تھا کہ جب دین کے تقاضے دنیا کے تقاضوں سے ٹکرانے لگیں تو یہ ہماری اصل کے کھلنے کا وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں دعائیں مانگ کے اللہ سے اپنے حالات بہتر کروانے چاہیے، لیکن موجودہ حالات میں بہتر سے بہترین کی طرف جاتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہم اللہ کے دین کو سرو کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. یعنی ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. پھر اسی طرح یہ سیکھا تھا کہ جن کا کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہ پہلے سے تیاریاں کر کے رکھتے ہیں. کسی کا دین کے کام کے لیے تیاریاں نہ کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ابھی دل سے پوری طرح اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، لہٰذا سب سے زیادہ جسم کے جس حصے کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے وہ دل ہے. اور جب دل میں گندگی، خرابی، کینے، بغض اور رقابتیں اور عداوتیں آنے لگتی ہیں تو ایسے گندے دل کو اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا؟ کسی مہمان کے آنے پہ تو آپ گھر صاف کریں، لیکن اللہ کی نظر دل پہ ہے، اس کو صاف نہ کریں تو درست نہیں. دعا کرتے ہیں اللہ اس رمضان میں ہمارے دل دھو کر شیشے کی طرح کر دے. پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی سیکھا تھا لوگوں کے دلوں میں اللہ ہی محبت ڈالتا. ساری دنیا کی دولت دے کر بھی اگر آپ کسی سے محبت خریدنا چاہیں تو نہیں مل سکتی. ضرورت اس بات کی کہ آپ اللہ کو راضی کیجئے، اللہ لوگوں کو آپ سے راضی کرے گا. پھر اس کے بعد چلتے ہیں پارے پہ، یا تزیرون، 11 پارہ ہے. اس پارے میں جو چیز ہم دیکھیں گے سورۃ یونس کی آیت نمبر 62-63 کی روشنی میں، لیکن پورے پارے میں سے ہم وہ نقطے نوٹ کریں گے جو اس تھیم کو سپورٹ کریں گے. اور ہمارے اس پارے کا رشتہ ہے اولیاء کرام سے، ہمارا رشتہ. اردو میں کہہ دوں تو اللہ والوں سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں جب تک ہر رشتہ اپنی جگہ پہ نہیں آئے گا ہم کامیاب انسان نہیں قرار دیں گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے کامیاب کرنے کے لیے ہر انسان کو اس کا حق دے. تو انشاءاللہ اس پارے میں سے ہم ولایت کے درجے پہ پہنچے ہوئے کون لوگ تھے, کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان کو ایسی چیزوں پہ لے کر جا سکتی ہیں, اور پھر اس کی عملی مثالیں بھی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما دے. آج کے پارے میں سے بہت کچھ سیکھنا ہے, اس میں سے چند جھلکیاں, گلمپس. پہلی بات, چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے تو ہم نے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے, نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے, پیچھے نہیں رہنا. کہیے آمین. انشاءاللہ بول دیجئے. بہانے نہیں بنانے, عذر نہیں تراشنے. مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے, اس لیے با مقصد زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے قربانیاں دینی ہیں, جان اور مال اللہ کی راہ میں لگانی ہے. بولیے انشاءاللہ. اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے ہر نعمت کا حساب لینا ہے. نیکی کے کام کے لیے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا, جب جہاں موقع ملے نیکی کا کام کر دینا ہے. دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں اپنا وقت لگانا ہے, اور صفائی نصف ایمان ہے, اس لیے اپنی اندرونی اور بیرونی طہارت اور صفائی کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ سختی سے عمل کرنے والا بنا دے. پھر اس کے بعد نیکی کے کام کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سکون اور خوشی سے بھر دے گا. چاہیے سکون, خوشی چاہیے, یہ اسی راستے میں ملتی ہے. پھر دین کے راستے میں کوئی مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا اجر کبھی بھی ختم نہیں ہونے دے گا. اجر غیر ممنون. اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں بھی یہی اجر ڈال دے کہ یہ اجر پھر کبھی بھی ختم نہ ہو. اور سچ کو آنچ نہیں ہے, اس لیے کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل دو تین پاروں میں, چھٹے پارے سے لے کر ابھی تک آپ دیکھیں, سچ کی بات ضرور کہیں نہ کہیں آ رہی ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا سچ توحید ہے, اور اللہ کے دین کے غلبے کو اپنی زندگی میں جگہ بنا دینا, یہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا سچ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ مجھے آپ کو اس سچ کے لیے اپنی زندگی لگانے والا بنا دے. جتنا زیادہ آپ اور میں اندر سے سچے ہوتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ باہر کے حالات بھی خوبصورت کر دیں گے, اور ہمارے عذر اور ہماری مجبوریاں اور ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں اس رستے کی, اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اس کو ختم کرتے جائیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے حالات سوٹیبل نہیں ہیں. حالات کو سوٹیبل کروانے کا نسخہ, جم جائیے. جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جب آپ خود ہی راستے سے ہٹ گئے, تو پھر آپ کو راستہ کون دکھائے. پھر اسی طرح اللہ کے دین کے کاموں میں رکاوٹوں کو دور کرنا ہے, اللہ اور اپنے بیچ کی دوریوں کو ختم کرنا ہے. انشاءاللہ کوئی نہیں کہہ رہے. اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں صرف جنت کی طالبہ ہوں اور اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتی ہوں, یا صرف دعائیں اور خواہشیں کرتی ہوں. تو یاد رکھیے, ایک جم لکھ لیجئے, جنت صرف دعاؤں سے نہیں ملتی, اور جنت صرف خواہشوں سے بھی نہیں ملتی, بلکہ جنت اعمال اور اللہ کی رحمت سے ملے گی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اب چلتے ہیں یا تذیرون پہ. بہانے, عذر, توبہ کے راستے کی رکاوٹ ہے, لکھ لیجئے. جب بھی کسی پارے کا پہلا لفظ اگر آپ کو سمجھ آ گیا, پورے پارے کو سمجھ جائیں گے. اس پارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ صرف باتوں سے نہیں, عمل سے راضی ہوتا ہے, اور صرف وہی لوگ توبہ سے دور رہتے ہیں, اپنی اصلاح نہیں کرتے, جو ہر دور میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں اور بہانے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے معذور ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے حالات کی خبر ہے. یہ پارہ آیت 94 توبہ سے شروع ہوگا اور سورۃ یونس پہ پورا ہوگا. کچھ آیات اس کے بعد اگلے پارے میں بھی ہیں. شروع میں ہی آپ دیکھیں گے بہانوں کی بات ہے. تھوڑا سا پچھلے حصے میں جو اینڈ پہ پڑا تھا اس کو دہرا لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے تقاضوں میں ایک سخت ترین تقاضا جو اللہ کی طرف سے تھا, اور اللہ کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے امت کے لیے تھا, وہ تبوک کے لیے نکلنا تھا. اس سوچ کے ساتھ کہ میں وہاں کھڑی ہوں اپنے اوپر لیجئے. ابھی ٹیسٹ ہو جائے گا کہ میں اس وقت ہوتی تو کیا کرتی. سارے سال کی کھڑی فصلیں تھیں, غربت بھی تھی, بارشیں بھی نہیں ہو رہی, لیکن روم کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. اس کے بعد ایک دو صورتیں ہوتی ہیں, کیا ہے کہ اچھا معاف کر دو, ہم تمہارے جوتے سیدھے کریں گے, جو پالیسی بنانی بنا لو, ہم اپنی زمینیں تمہیں بیچ دیتے, اپنی پالیسیز تمہیں بیچتے. یاد رکھیں یہ مسلمان لیڈر کا کام نہیں ہے, اللہ ہمیں ایسے لیڈر سے بچا کے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیدار مغز لیڈر تھے, آپ ڈرتے نہیں تھے, اور آج بھی یہی چیز ہوگی تو اسلام غالب ہوگا. آپ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے تھے, چھیڑتے نہیں تھے لیکن چھوڑتے بھی نہیں تھے, اور یہ بیسٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. رحمہ بینہم تھے لیکن اشدہ علی الکفار بھی تھے, ترنی والا نہیں تھے, موم کی ناک نہیں تھے. جب مسلمان حکمران اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو دشمن ان کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے, وہ انگلیوں پہ چلاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان دھمکیوں کے جواب میں اعلان عام کر دیا, اوپن انویٹیشن, بلکہ انویٹیشن نہیں حکم, سب تیاری کرو, جس کے پاس جو کچھ ہے لے آئے, اور کوئی بچہ بھی گھر میں ایسا نہ ہو کہ جو جنگ کے قابل ہے اور وہ بیٹھا رہے, ہر ایک نکلے گا اور ہم جا کر روم پہ ان کی سرحدوں پہ بیٹھیں گے اور ان کو کہتے ہیں آؤ پھر جو کرنا ہے کر لو. پہلی تو بات یاد رکھیے, یہ جرت ہی دشمن کے پاؤں ہلا دیتی ہے. آج بھی دنیا میں جو چاروں طرف جنگیں اور مارکے ہیں نا, اس کا علاج یہی ہے, ہم جتنا دبتے جتنا ڈرتے اتنا اگلا ہمیں اور ڈراتا ہے. ڈرے کو تو اور بھی ڈراتے ہیں لوگ, دبے کو دباتے ہیں, پانی بھی ادھر ہی جھکتا ہے جدھر ڈھلان ہوتی ہے. اللہ کے نبی کا یہ مطالبہ دنیا کی نظر سے دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. ایک ہوتا ہے دشمن آ گیا, اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا نا, اب دوسرے ہی کہ آنے والا ہے, تو آ تو نہیں گیا نا, اگر وہ بھی تو روم سے چلتا تو اس کو بھی تو کچھ دن ہفتے لگنا ہی تھے نا. ایک مشورہ, ایک سجیشن, کوئی ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی پرچی کہ اللہ کے نبی کو سمجھائیے یہ کیا کر رہے ہیں ہم پہ, دین اپنی جگہ لیکن ہمیں بھی ہماری زندگی ہے, دنیا ہے, دیکھے نا پھر عقل مند ہوتے ہیں دیندار, کوئی بیوقوف تو نہیں ہوتے, پھر ہم نے یہ کام تو ساری عمر کرنا ہے نا, یہ ہمارا کوئی دو چار مہینے کا کام تو نہیں ہے, تو ذرا سا ٹھہر جائے, فصل کھڑی بھی ہے, ہمیں کاٹنے کی اجازت دے دیجیے, چلیں ہم اپنے مردوں کے ساتھ جل لگ جائیں گے اور بیٹھ کے مل کے سارے جلدی ایک ہفتہ بس دے دیجیے اور ہم چلتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. بیک کاٹی, اولیاء اللہ کی پہلی خوبی, آج آپ پڑھیں گے اولیاء کرام, اللہ کے ولی, اللہ کے نیک لوگ, اور سب سے بڑے اللہ کے ولی اللہ انبیاء کرام ہوتے ہیں, ولایت کے درجے پہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے ان کا. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکانے والے, بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والے, اللہ کے حکم پر عقل نہیں استعمال کرتے. اور پھر انبیاء کے بعد صحابہ کرام ولی اللہ تھے, پھر تابعین ولی اللہ تھے, پھر تبع تابعین ولی اللہ تھے, پھر ائمہ کرام اور محدثین, اور آج تک ہر وہ نیک بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, وہ ولی اللہ ہے. آج کے پارے میں آپ کو تین ولی اللہ دکھیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں 50 دن کی سوشل بائیکاٹ کی سزا قبول کر لی لیکن جھوٹ نہیں بولا, 420 نہیں کی. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کو مجھے اللہ کا ولی بننا ہے, دو چیزیں آج اس رشتے میں, آپ دوسروں کو ولی اللہ بناتے ہیں تو کرائیٹیرین لے لیجئے, کرتے ہیں کیا ہیں, اتباع رسول, نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ولی اللہ بنیں گے, اور جب تک یہ چیز نہیں آئے گی زندگی میں باقی ساری چیزیں ادھر ہیں. ہمارے ذہن میں ولی اللہ کا تصور آتے تصور آئے تو کیا آتا ہے, آگ پہ چلنے والے, پانی پہ چلتے ہیں پانی پیچھے جم جاتا ہے, لمبی سی مالا ان کے گلے میں, لمبی سی دستار, چوغا پہنا ہوا, ہوش ہی نہیں, اور اللہ 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 کرنے والے. دیکھیں یہ میرا آپ کا ادھورا تصور ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو آپ نے میں نے ایسے نیک بزرگوں کو ڈھونڈنا ہے اور پھر ان کا پلو پکڑ لیں. آج کے دور کا تو ولی اللہ وہ ہے جو 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے. آج تو یہ بھی بڑی مشکل ہوگی, آج تو مائیں شوہروں کو پیچھے کیجئے, ماؤں کو سوال کرتی ہوں, کون سی ماں جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو یہ سبق یاد کرا دیا کہ بیٹا زندگی موت کا سوال بنا لو، نیند، امتحان، جاب، جو بھی ہے، مہمان گھر میں ہے یا شادی ہال میں ہو، تو نے نماز جا کے مسجد میں پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ سبق دے دیا نا 7 سے 10 سال کی عمر میں، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر اپنے دور کا ولی بنے گا، لوگوں کی ہدایت کا محتد بنے گا، لوگ اس کے نقش قدم پہ چلیں گے، اور وجعلنا للمتقین اماما کی آپ کی دعائیں قبول ہونے لیں گی۔ آج ہم نے چند لوگوں کو ولی اللہ کہہ کر اپنے آپ کو کہا چلو نعوذ باللہ وہ ولی اللہ ہے تو ہم ولی شیطان ہیں۔ حقیقی ولی اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چور ہوتے ہیں، فرضی اور نفلی روزوں کے اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اور اس سورۃ توبہ میں ہم 3 اور 4، 5 لوگوں کی توبہ کا ذکر پڑھیں گے تھوڑی تھوڑی فرق سے، اور پھر آگے سورۃ یونس میں بھی بہت کچھ آئے گا۔ پھر ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو رجوع اللہ کرتے ہیں، ہر بات میں اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، صبر و تحمل کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور اگر کبھی غفلت آنے لگے فوراً ہوش آ جاتا ہے اور اعوذ باللہ پڑھ کر واپس آتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم اور برائی سے روکنا۔ اور ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں، نمود و نمائش سے دور رہتے ہیں، جھگڑے چھوڑ دیتے ہیں اس امید پہ کہ اللہ ہمیں جنت میں محل دے دے گا، امانتدار اور دیانتدار ہوتے ہیں، فواہش سے دور رہتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہری گناہوں سے بچتے ہیں، اور سب سے بڑا ولی اللہ وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی رضا کا متلاشی رہے، خیر خواہی کرے اور بھلائی کے کام کرے، شکر گزار ہو۔ بڑی لمبی لسٹ ہے، کرنا کیا ہے؟ خود کو ولی اللہ بنانا ہے، نیک لوگوں کی عزت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اگر یہ ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ بہت پیارے پیارے بزرگ گزرے، آپ کو بھی نام آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی تھے جو میں بول رہی ہوں۔ جیسے صرف مثال دینے کے لیے شاہ عبد القادر جیلانی صاحب، اور اسی طرح سے کچھ اور نام، یہ واقعی اللہ کے بندے تھے، لیکن ہم نے ان سے اپنا رشتہ کیا جوڑا؟ عمل کا نہیں جوڑا، اتباع کا نہیں جوڑا، ہم ویسے نہیں بننا چاہے جیسے وہ بنتے تھے۔ صراط الذین انعمت علیہم پہ عمل نہیں کیا، ہم کہتے ان کا پلو پکڑ لو اور ان کے بس ان کو کہہ دو ہمارے لیے وہ بھی دعا کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ آج امت کا آدھے سے زیادہ شرک ختم ہو جائے اگر ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنا رشتہ قرآن اور سنت کے مطابق کر لیں۔ ان کی زندگی تو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ایک ایک شخص ولی تھا، ہر صحابی ولی تھا، ایک ایک صحابی نے جا کر دین کا کام کیسے کیا کرایا، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ لیکن اس وقت آپ کے میرے لیے یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس پارے میں سے وہ سارے اعمال تلاش کرنے ہیں کہ جو آپ کو مجھے ولایت کے درجے پہ لیں۔ ولایت کیا؟ محبت۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الى النور۔ تو انشاءاللہ اس پارے کو پڑھنے کے دوران اپنے ولی اللہ بننے کی کوششیں بھی کرنی ہے اور ارادے بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پارا شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 1 سے 94 سے 99۔ ٹاپک لکھے گا، غور سے سنیے گا، غلطی لگ سکتی ہے اگر صحیح نہیں سنیں گے تو۔ دیہاتی مومن بمقابلہ دیہاتی منافق، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ یا تذیرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے جب آپ ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ کہاں سے؟ تبوک سے۔ واپسی پہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر مت پیش کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری کو دیکھ لیں گے، پھر اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، یہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ بس اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بھی بہت سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کو اللہ کے احکام کا علم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بڑا علم اور بڑی حکمت والا ہے. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں برے وقت کے منتظر رہتے ہیں. برا وقت ان پر ہی پڑنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. اور بعض اہل کتاب اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قریب قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. یہ تھا پہلا رکوع. اس میں ہم نے ایک تو عذر بہانے تراشنے والوں کی بات دیکھی, پیچھے بھی پڑھ چکے کہ عذر وہی کرتا ہے جس کا دل ابھی طرح پوری طرح جمع نہیں ہوتا. دوسری بات اس میں ہم نے عرابیوں کی دیکھی. اگر آج دو ٹاپک چوز کر سکتی تو میں نے ایک دوسرا رشتہ بھی ڈھونڈنا تھا, اور وہ کیا تھا؟ دیہاتی لوگوں سے ہمارا رشتہ. ہم شہروں میں رہنے والے لوگ عموماً دیہاتی لوگوں کے مزاج اور ان کے مسائل کو نہیں سمجھتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگ بتائے ہیں. یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کر دین کا پیغام دیا تو مدینہ کے ارد گرد عرابی لوگ جو سبربس جو ہوتے ہیں نا, سائڈ کے لوگ, اب وہاں نعمتیں اور سہولتیں اتنی نہیں ہوتی, مثلا بجلی گیس سوئی گیس پانی کم ہوتا ہے. جب ان لوگوں کو اللہ نے نعمتیں کم دی ہوتی ہیں نا تو حساب بھی کم ہوگا. یعنی آج میں اکثر سوچتی ہوں کہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والوں کا حساب آسان ہوگا یا کلیوں میں کوٹریوں میں, تو یقیناً دوسروں کا آسان ہوگا. اب اللہ کی ایک سنت سمجھ لیجئے, جب نعمت چھوٹی تو حساب بھی تھوڑا, بڑی نعمت کے ساتھ بڑے حساب ہیں. بڑی نعمت ملے گی اپرچونیٹی زیادہ ہوں گی, کام زیادہ کرنا پڑے گا. اسی لیے وہ لوگ جن کو دنیا میں تھوڑا ملا ہے, آپ دیکھیے ان دونوں کا فرق دیکھیے. ایک ماڈل ہے دوپٹے سے بے نیاز, کیولاٹ پہنی ہوئی, ٹخنے کھولی ہوئی, جسم کی ایک ایک انگ کی نمائش کرنے والی, اس کو لوگ برا کہتے ہیں, اور بری ہے, کوئی شک بھی نہیں ہے اس میں. خود بری نہیں ہوگی, فعل برا ہے. اللہ یہ فعل برا دور کر دے وہ سب سے اچھی ہو جائے گی, اس تک علم نہیں پہنچا. اب ایک ماڈلنگ کرنے والی, کیٹ واک کرنے والی کے پاس علم نہیں آیا تو وہ یہ کچھ کر رہی ہے. بالکل اسی کے سائملٹینیسلی اسی کے برابر ایک دوسری عورت بھی ہے, دیہاتی عورت, دوپٹے کی ہوش ہی نہیں, چل رہی ہے پھر رہی ہے ہوش نہیں, بیچ میں مرد ہیں گھروں میں ہیں وہ اپنے دوپٹے سے بے نیاز ہیں, کپڑے آدھا جسم کھل رہا ہے. اب دونوں طرف بات تو ایک ہی ہے, اس کی بھی نمائش ہے اس کی بھی, اس کو پتا کوئی نہیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, اس کو پتا ہے. دونوں کی وجہ علم کی کمی ہے. جتنا علم کم ہوگا اتنا حساب کم ہے, اور جب علم کے مواقع بڑھ جائیں تو زیادہ ہوتا ہے. یہاں اصل میں یہ بتایا گیا کہ دیہاتی لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں جانوروں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے, بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ علم نہیں ہوتا, اور علم کی کمی دلوں کو سخت کر دیتی ہے. حالات بھی سخت ہوتے ہیں, سخت جان ہوتے ہیں. آپ دیکھیں شہر کی عورت نرم نازک, کمر ناپتی ہوئی, وزن کیلوریز دیکھ دیکھ کر ناپ کر رکھتی ہوئی, اور دیہاتی عورتیں پراٹھے انڈے جو مرضی کھا رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں, پانی بھی اٹھا رہی ہیں. تو اللہ نے سب کا حساب ان کے حساب سے کرنا ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیہاتیوں میں بنایا ہے بس علم لے لیجیے, تھوڑا بھی کافی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھانا نہیں آتا, ہم کیسے پڑھائیں, کس کو پڑھائیں, تو میں کہوں گی دیہاتوں میں چلے جائیں, وہاں تو صرف کلمہ ہی سکھا دیں, وہاں صرف سورہ فاتحہ کا ایکسنٹ سکھا دیجئے, نماز سکھا دیں. ان کے لیے بڑی بڑی انٹلیکچوئل باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جب بہت پڑھے لکھے اور بہت انٹلیکچوئل لوگوں میں انسان بیٹھتا ہے تو پھر اس کو بڑی سے بڑی بات بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس حصے میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ عموماً فسق آ جاتا ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ فاسق کون ہوتا ہے, جو بگاڑ پیدا کرتا ہے. عرب لوگ چوہے کو بھی فاسقہ کہتے تھے, کیونکہ وہ بل سے باہر کب آتا ہے؟ جب اس نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی ہے. تو جب تک آپ اور میں اللہ اور رسول کی حدوں میں رہیں گے انشاءاللہ فسق سے دور رہیں گے. ایک موقع پہ کچھ عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے پوچھا, کیا تم نے کبھی اپنے بچے کو بوسہ دیا, کس کیا بچے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں دیتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا, رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا, تو پھر میرا اس میں کیا اختیار ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ لیس سینسٹیو ہوتے ہیں. کیا سیکھا اس رکوع سے؟ لوگوں کو اللہ کی صفات بتا کر اللہ کا تعارف کروانا, بہانے نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اس بات کا شعور رکھنا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے مال, صلاحیتیں اور وقت دل کی خوشی سے. دیہاتیوں کی ایک بات ادھر ہم نے پڑھی کہ وہ دل کے خوشی سے نہیں خرچ کر پاتے, ان کو بوجھ لگتا ہے, چندہ لگتا ہے, ان کو ایک قسم کا ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے ایسا خرچ کرنا. تو ایسا نہیں کرنا. اللہ اور رسول کی اطاعت میں رہنا ہے, اور اللہ مومنین کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اس لیے پھر ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو کل نبی کو اور آج نبی کے پیغام کو پھیلانے والے کو خوش رکھنے یا خوش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. یعنی دوبارہ بول دیتی ہوں, کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, لیکن ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جو شخص ہمارے سامنے موجود ہے وہ خوش ہو جائے. اللہ نے یہاں نبی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی, آپ ان سے خوش ہو بھی جائیں اللہ خوش نہیں ہوگا. یاد رکھیے, میرا یہاں آ کر بیٹھنا اور آپ کو یہ چند چیزیں بتانا, اور آپ کا ماشاءاللہ اتنی گرمی میں اور اتنی محنت سے اپنے ادھر آنا, جب تک 100% اللہ کی رضا پانے کے لیے نہیں ہوگا آپ کو مجھے اجر نہیں ملے گا. تو ہمیشہ لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کریں. اور اللہ کی سنت ہے, جتنا آپ اللہ کو خوش کرنا چاہیں گے نا اتنا لوگ آپ سے خوش ہوتے جائیں گے. تو اگر ایک بہو ہے, خدمت کرتی ہے گھر والوں کی, تو یہ سوچ کے نہ کرے کہ ساس خوش ہوگی, میری تعریفیں کرے گی اور لوگ کہیں گے کتنی اچھی بہو آئی, اور دیورانی یا جٹھانی کے ساتھ میرا تقابل ہوگا. اسی طرح سے مثال سمجھ کے اپنے آپ کو, اپنی بچیوں کو رکھیے اس چیز پر کہ آپ نے ہمیشہ جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. آپ دیکھیں اس کو پتہ ہے نا, تو پھر آپ کا میرا کیا مسئلہ ہے. آگے چلتے ہیں. رکوع نمبر 2 ہے, آیت 100 سے 110. بہت ہی پیارا رکوع ہے. ایمان کی حالت کے اعتبار سے 5 قسم کے لوگ پڑھیں گے ہم اس میں. سابقون الاولون سے شروع کرتے کرتے فاسق اور فاجروں کے اندر. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, دعا کریں اپنے لیے. اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہے, یعنی جنہوں نے نیکیوں کے مواقع پہ سوچا نہیں, مشورہ نہیں کیا, اچھا برا کیا اثر ہوگا یہ نہیں دیکھا, جو ہی نیکی کا موقع آیا چل پڑے, ہجرت کا موقع آیا, کچھ چھوڑنے کا موقع آیا, قربانی کا موقع آیا تو بھی تیار ہو گئے, یا پھر انصار بن کے دوسروں کو مدد دینے کا موقع آیا سب چل پڑے فوراً. اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے لگے اللہ ان سب سے راضی ہوا. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا. اور ان وہ سب اس سے راضی ہوئے, اس لیے ہیں یہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق بھی تو ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, تاک ہو گئے ہیں. یاد رکھیے, بندہ نیکیاں کرے نا تو نیکیوں میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, پھر آسان ہو جاتی ہیں. شروع میں نیکی بہت مشکل لگتی ہے, پہلا روزہ مشکل ہوتا ہے, وہ آسان ہو رہے ہیں کہ نہیں. شروع میں تہجد کی عادت ڈالے بہت مشکل لگے گی, پھر آسان ہوگی. لکھ لیجئے, جس طرح نیکی شروع میں مشکل اور بعد میں آسان ہو جاتی ہے, اسی طرح نفاق بھی وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, بڑے چلاک ہو گئے ہیں, بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں. تو کچھ لوگ اتنے بڑے منافق ہوتے ہیں اور ہوشیار اتنے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے. انہی کا تذکرہ ادھر فرمایا. آپ ان کو نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے. اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کا اقرار کرنے والے ہیں, جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے, کچھ بھلے اور کچھ برے. یہ دوسری قسم آ گئی. اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے, جن کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں, اور ان کے لیے دعا کیجئے. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو اسی کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم سب کو تمہارا کرایا دکھلا دے گا۔ اور کچھ اور بھی لوگ ہیں، ابھی اگلی قسم، جن کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے۔ پانچویں قسم، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچے اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفرقہ ڈال دیں، اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں کہ ہم سوائے بھلائی کے اور کچھ نیت نہیں رکھتے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں کبھی نہ کھڑے ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا کہ ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، میں انہی کی بات کرتی ہوں، میرے علاوہ آپ میں سے ہر ایک سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کچھ آگے بیٹھے ہیں، کچھ پیچھے بیٹھے ہیں، کچھ اپنی اپنی جگہوں پہ ذمہ داریاں دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دے فوکس ہو کے سننے کا بھی اور ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم سب اس ہال میں تو اکٹھے ہیں، کیا قیامت کے دن بھی ہم اکٹھے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہر بندہ قیامت کے دن اپنے اعمال کی بنیاد پہ اٹھایا جائے گا۔ یہاں ہم نے جن مختلف لوگوں کا دیکھا، اگر ان سب کو پڑھتے وقت ہم نے اپنے لیے یہ دعا نہیں مانگی تو آپ مانگ لیجئے کہ اللہ جب بھی کسی نیکی کا موقع آئے سابقون الاولون میں شامل کرنا۔ دیکھیے ہم بہت رشک کرتے ہیں عشرہ مبشرہ پہ اور صحابہ پہ اور اس کے بعد دوسروں پہ، تو یاد رکھیے رشک سے زیادہ کوشش کیجئے۔ ہر دور میں کسی مسلم معاشرے میں نیکیوں کے اعتبار سے سابقون الاولون کے آئیں گے۔ ہر دور میں دین کے تقاضے ہیں، بس ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ میں سے کچھ سب سے پہلے آ جاتے ہیں، سابقون ہے۔ جو بالکل پہلے آتا ہے وہ سابقون الاولون ہے۔ کچھ آتے ہیں تو بہت ساری قربانیاں دے کر آتے ہیں، اللہ ان کو اس میں ڈال دے گا۔ یعنی آپ اپنے بارے میں پوچھئے، میں نیکی کی دعوت پہ، نیکی کی کال پہ جلدی سے فوراً چل پڑتی ہوں یا سوچ میں پڑ جاتی ہوں؟ آپ میں ہر ایک وہ سابقون الاولون میں شامل ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے نکلے۔ اب شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے نکلنا ہے تو کریں کیا؟ وقت سے پہلے تیار ہوں۔ آگے وہ نکلے گا جو پہلے سے تیار ہوگا۔ پہلے سے وقت چیک کر رہے ہوتے ہیں، 9 بجے جانا ہے، 8 بجے نکل پڑتے ہیں گھر سے، 15 منٹ کا مارجن رکھ لیتے ہیں، 10 منٹ ٹریفک کا مارجن رکھ کے وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں جن کی فلائٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سیل لگنے والا دور ہو، جب سیل لگتی ہے تو لوگ پہلے سے ریمائنڈرز لگا لیتے ہیں، اب تو گروپس میں کہتے ہیں، میسیجز آ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں فوراً پہلے دن وہی کپڑا جو کل 100 کا تھا آج 50 کا لے کر خوشی خوشی آتے ہیں، اور کچھ کو پتہ چلتا ہے جب وہ پورے لوگ ختم ہو چکتی ہیں چیزیں، اور ہمارا عموماً مزاج کیا ہوتا ہے، اچھا سیل لگے گی تو فوراً بتانا، لیکن جب قرآن کی بات ہو تو کہتے ہیں جس دن دعا ہوگی اس دن بتانا، تکمیل ضرور بتائیے گا، آخر کی دعا میں ہم شامل کریں گے۔ آپ میں خود پوچھئے، کیا میں پہلوں میں پہلی ہوں؟ کچھ لوگ ہیں وہ نیکیاں شروع کرتے ہیں، کیسے؟ یہ نہیں کہ بدعت، کسی معاشرے میں نیکی کا کام نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں وی آر پائنیئرز، ہم بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہیں، ہم فاؤنڈرز ہیں، ہم ادھر نیکی کریں گے، اور کچھ کہتے ہیں نیکی رواج بن جائے، سب کچھ چیک ہو جائے پھر کریں گے۔ تو رائٹ اور لیفٹ نہیں دیکھنا، ادھر سے ادھر نہیں جانا۔ آپ دیکھیں ہیڈ سٹارٹ لینے والے لوگ آگے بڑھتے ہیں، یہ پھر نوکریاں چھوڑنی پڑیں تو چھوڑتے ہیں، فائدے چھوڑنے پڑیں تو چھوڑتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی خواہشوں سے ایسے لڑتے ہیں جیسے دشمن سے لڑنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی مجبوریاں پھر مجبوریاں نہیں رہتی، کچھ دن کے اندر اللہ ان کے لیے حالات آسان کر دیتا ہے۔ مہاجرین نے وہ سب چھوڑ دیا جس نے آج تک ہمارے قدم پکڑے ہوئے ہیں، گھر بار چھوڑا، اور نقطۂ آغاز کیا ہوگا؟ بری عادتوں کو چھوڑنے سے، سستیوں کو چھوڑنا پڑے گا، نیند کو چھوڑنا پڑے گا، اور پھر ہاتھ بڑھائیے کہ کوئی میرا ہاتھ تھام لے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بلال رضی اللہ عنہ کو اتنی مشکلات کے باوجود اسلام چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیا کہ اچھا جب حالات اچھے ہوں گے پھر تم آ جانا۔ آج ہماری دوستیں اور ہمارے گھر والے ملامت کرتے ہیں، رہنے دو، پھر میاں یہ نہ کر دیں، دوسری شادی نہ کر دیں، بیٹھ رہی ہو، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو آپ کا میرا گول ہے، السابقون الاولون میں داخل ہونا ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہم نے کتنے نام پڑھے ہیں ادھر؟ سابقون الاولون بھی پڑھا ہے، مرجون بھی پڑھا ہے، آخرون بھی پڑھا ہے، اور اسی طرح سے منافقون بھی پڑھا ہے۔ اس سال میں آپ اگر آخرون بھی ہیں نا، اگلے سال میں سابقون بن جائیں گے، چلتے جائیں گے، دن بدن بہتر ہوگا۔ سابقون کون فوراً نکلے، آخرون تھوڑی سی ڈلی ڈلی کی پھر نکل ہی آئے۔ مرجون کون ہے؟ جو ٹھٹک گئے تھے شروع میں اور قافلہ نکل گیا اور وہ منہ دیکھتے رہ گئے، اور پھر آخر میں کٹر منافق جنہوں نے مسجد درار نام کی ایک عمارت بھی بنا کے کھڑی کر دی، بظاہر نیکیاں کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کی مسجدیں فرقہ واریت کی پیداوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو ابو عامر فاسق ایک شخص تھا جو اصل میں اسلام دشمن تھا، ڈیٹیلز میں نہ بھی جائیں، حضرت حنزلہ کا باپ بھی تھا۔ اس کا دل کیا تھا کہ مدینہ میں اپنا ایک اڈا قائم کر لے جو مسلمانوں کے خلاف میٹنگز کے لیے استعمال کریں، کیونکہ جہاں بیٹھتے تھے مخبری ہوتی تھی۔ بظاہر وہ ان کا ایک گھات تھا لیکن نام مسجد کا دیا تاکہ لیبل سے لوگ غلطی کھا جائیں، اور اللہ کے نبی کو بلایا کہ اللہ کے نبی ذرا آئیے، ادھر ایک نماز تو پڑھا دیں، اوپننگ آپ کے ہاتھوں سے کرا لیں، آپ کے ہاتھوں سے اوپننگ کروا لیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں گے اچھا جی اللہ کے نبی بھی ادھر آتے ہیں تو یہ اچھی ہی جگہ ہوگی۔ آپ چونکہ دل کے صاف تھے، آپ نے کبھی نہیں کہا، حالانکہ اس وقت مدینہ میں دو مسجدیں موجود تھیں، مسجد نبوی جو مین سٹی کی ضرورتیں پوری کرتی تھی، اور مسجد قبا جو مدافعات میں یعنی سببز میں چلتی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی تیسری مسجد کی۔ لیکن اس شخص نے جب یہ کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تبوک سے واپسی پہ یہ آیتیں جو بھی آپ نے پڑھی ہیں، یہ اللہ کے تعالیٰ نے نازل کر کے بتا دیا کہ نبی آپ کو نہیں پتا اس بندے کے دل میں کتنا خبث ہے، یہ تو امت کو توڑے گا، کچھ کو ادھر بلائے گا، کچھ کو ادھر بلائے گا، اندر کھاتے میٹنگز کریں گے، نام مسجد کا ہوگا۔ کیا پتہ چلا، بظاہر کچھ کام ایسے ہیں جو دیکھنے میں مسجد لگتے ہیں، مسجد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر موٹیو غلط ہے، نیت غلط ہے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بہرحال پھر اللہ کے نبی جب آئے تو اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ اصل بات جو میری آپ کی ہے نا، یاد رکھیے، منافق نہیں بننا، گنہگر مومن بنے ہیں نا اللہ نکال دے گا، کیونکہ جب گناہ ہوتا ہے نا تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، وہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، ایسے ٹالتا ہے نیکیوں کو، سنتیں چھوڑ دیتا ہے، ذرا یہ کر لوں، اچھا ذرا چاٹ بنا لوں، اچھا دہی بڑے بنا لوں، اچھا ابھی یہ کر لوں، کچن صاف کروں، نماز چلی جاتی ہے۔ یہ گناہ گار منافق ہے، لیکن جو اصل میں یہ گناہ گار ہوتا ہے مومن ہے گناہ گار، لیکن منافق کون ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اسلام کا بغض ہوتا ہے، یہ دشمنوں سے ملے ہوتے ہیں، ان کو اسلام کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو نہ تو کٹر منافق بننا ہے، نہ ڈھکا چھپا، اور کرنا کیا ہے کہ اس راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرتے جانا ہے۔ پھر اسے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو ہماری اصل نہیں پتہ چل سکتی، ہم اچھا کام کر رہے ہیں بظاہر، نیت کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، تو اپنی نیتوں کو اچھا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف تبوک کے لیے نکلنا اتنی بڑی آزمائش تھی صحابہ کی، اور دوسری طرف دین کے نام پہ مسجد بن رہی ہے جو اتنا بڑی نیکی کا کام تھا، دونوں کو دیکھ لیجئے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اگر کہیں ہلکا سا بھی کھوٹ کھپٹ کچھ نہ کچھ ہے تو اس کو نکال دے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس میں ان مخلص صحابہ کی توبہ کا ذکر آیا ہے، جس نام پہ شاید یہ سورۃ توبہ، تین لوگ تھے مخلص، کچھ تو مخلص تھے، آیت 102 میں جو صحابہ تھے مخلص تھے، لیکن عذر کے بغیر سستی کی وجہ سے تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں گئے، بعد میں ان کو غلطی کا احساس ہوا، اعتراف کیا، اور واپس آنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا عذر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن جو سب سے مشکل بات تھی وہ تھی ان کی حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، انہوں نے صاف آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، اس کو پڑھیے، ہر سال سناتی ہوں، پچھلے سال کے کسی دورہ قرآن سے ہی سن لیجئے۔ مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں کے حالات پڑھتے ہوئے۔ وہ گناہ نیکی سے پیچھے ہو کر بھی اتنے شرمسار ہوتے تھے جتنے ہم گناہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے پہ بھی نہیں ہوتے۔ کس طریقے سے انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کے سامنے سچ بولا، 50 دن پونے 2 مہینے سوشل بائیکاٹ، جس کو آپ کہتے ہیں میں تم سے نہیں بولتا، کہیں بھی جاتے سلام کرتے لوگ جواب ہی نہ دیتے۔ یہ ڈسپلن ہوتا ہے، یہ ہے لیڈرشپ۔ اگر آپ اچھے لیڈر ہیں کوئی آپ کے آگے بول نہیں سکتا، کیونکہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں، غلط نہیں ہے۔ پوری طرح سے کٹ آف ہو گیا، ایک بار ان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ اسلام چھوڑ دوں، بلکہ جب ایک بادشاہ جو غیر مسلم تھا اس نے خط بھیجا کہ کہا یہ تیرے ساتھی نے تیری کیا ناقدری کی ہے، تو تو اس کے ساتھ اتنی قدر اتنے کام کرتا تھا، آج کیا ہوا اگر ایک جنگ میں نہیں گیا؟ اور یہ بدری صحابی تھے، پہلے اتنی جنگوں میں جانے کا زوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ آپ کو پچھلی نیکیاں ضائع نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی کوئی ایک ایسی نیکی کا وقت ہوتا ہے، اس دن وہ نیکی کرنا آپ کی پچھلی نیکیوں کو اور زیادہ قابل قدر کر دیتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں اتنا کچھ کر لیا اب اور کیا کرنا ہے، صبح میں کر رہے ہیں شام میں کیوں کریں، ادھر کر رہے ہیں تو ادھر کیوں کریں۔ یاد رکھیے السابقون الاولون، جمع تفریق نہیں کرتے، وہ چل پڑتے ہیں اور چلتے چلتے پھر ان کے لیے یہ سارے معاملے درست ہو جاتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ کاموں کو بہترین طریقے سے کرنا ہے، لیبل سے دھوکہ نہیں کھانا۔ آج اگر ہم گڈ ڈیڈ کر رہے ہیں تو اس کو نیکیاں بھی بنائیے، اس کو رائٹیس ڈیڈز بنائیے۔ سنتوں کی جب تک سٹیمپ نہیں ہوگی بڑے سے بڑا کام نیکی نہیں ہوگا۔ مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگی، بنیاد اللہ کے لیے نہیں ہوگی تو وہ کام درست نہیں ہوگا۔ ساری بات کا خلاصہ، مضبوط بنیادوں پہ دین کے کام کیجئے۔ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں معذرت کے ساتھ، کچھ لوگوں کو قیامت کے دن بہت ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ملنے والے ہیں۔ کچھ کو تو دوسرے ان دیکھیں گے، ارے ماں صلاح کا کم فی سقر، تم تو ہمیں دعوت دیتے تھے نیکیوں کی، تم کدھر آ گئے؟ حدیث ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتا تھا کل جہنم میں جلے گا، لوگ اس کے پاس آئیں گے کہیں گے تیری باتیں سن سن کر تو ہم جنت میں آ گئے، یہ تو ادھر کیوں ہے؟ کہے گا میں تو تمہیں کہتا تھا خود نہیں کرتا تھا۔ تو یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو، یہ پلیٹ فارمز میں بیٹھے اور بڑے بڑے سابقے اور لاہبے اور قبلہ و کعبہ اور علامہ اور فضلہ اور فلاں فلاں، ان ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے۔ ہم سب کو ڈرنا چاہیے، ساری دنیا آپ کو لائک کرے اور اللہ ڈس لائک کر دے، آپ کی ایک مچھر سے زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ ساری دنیا آپ کی تعریفیں کھایا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی برائیاں فرشتوں میں کر دے، آپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مت لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو پالیں اور پرکھیں کہ ہم اتنے نیک تو ہیں تبھی تو ہمیں اتنے لوگ جاننے لگ گئے۔ نہیں، کھوکھلی نیکیاں نہیں کرنی، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں نہیں کرنی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان حصوں میں آیت 102 میں انصار کی بات تھی، انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کا ہاتھ تھام لی، سب کچھ پیش کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کر سکتے ہیں وہی کریں گے۔ اور مجھے اکثر انصار کے اس جملے پہ حیرت ہوتی ہے کہ مہاجرین آئے، کچھ مہاجر ایسے تھے کہ ان کی بیویاں اسلام پہ نہیں تھیں، کفر پہ تھیں، تو وہ تو رہ گئی مکہ میں، اپنے گھر بار والے مکے والوں کے پاس جاتے ہو تو جاؤ، میں نے تمہارے ساتھ اس لیے تھوڑی شادی کی تھی کہ تمہارے ساتھ جاؤں۔ اب آپ سوچیے ایک جوان مرد اور وہ بیوی کے بغیر ہے، مکہ سے مدینہ آ گئے، مدینہ میں لمیٹڈ عورتیں ہیں کیونکہ ابھی ایمان آئے ہی نہیں نیا نیا۔ انصار مدینہ میں سے کچھ کی 2 بیویاں بھی تھیں، معروف تھا اس وقت۔ گھر آ کر سوچتے ہیں میرے پاس تو 2 بیویاں ہیں اور میرے مسلمان مہاجر کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہے، کرنی بڑی مشکل ہے۔ اچھا اے میرے دوست، جس کو تو چاہے میں چھوڑ دیتا ہوں، عدت پوری ہو جائے گی تو نکاح کر لے، کیونکہ تو بھی ایک مرد ہے، تجھے بھی بیوی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا اشار کبھی کسی نے کیا یا سوچا؟ آپ میں سے میرے میں سے کچھ سوچ بھی سکتا ہے کہ میرے پاس 2 پلاٹ ہے، ایک اللہ کو دے دوں ایک خود رکھ لوں؟ ہم کہتے ہیں 2 ہو گئے، 3 اور ہو جائیں تو 5 ہو جائیں گے، 5 تولے سونا ہے، 4 تولے دے دیتی ہوں اور ایک رکھ لوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، 5 اور ہو جائے 10 تولے ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے۔ ہم پلس اپنے نام پہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی خوبیاں کیا تھی؟ تبھی تو پھر اللہ نے ان کی تعریفیں کی۔ اور پھر تیسری قسم کون تھے جس کو اصطلاح میں تابعین کہتے ہیں؟ جو صحابہ یعنی انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پہ چلے تھے. پھر اسے میں صدقے کی بات بہت ہوئی ہے. صدقہ مال کو پاک کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ صدقہ قبول کرتا ہے جس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے, رائٹ ہینڈڈ. اور جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو, بچھیڑے کو پالتے ہو, اس طرح اللہ اس کو پالتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. یاد کیجیے سورۃ الاعراف میں بڑے بڑے موازین ہوں گے جس میں پھر یہ بڑے بڑے عمل تو لیں گے. مت سوچیے کہ اس دن تو اتنا بڑا ترازو ہی نہیں ہوگا. جو کیجیے خوشی سے کیجیے. میں کہتی تھوڑے سے لوگ پرخلوص کوشش کریں, برکت ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ٹوٹے پھوٹے دل سے کریں, بعض لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. دو دینا پڑے گا, چندہ دو. ہم نماز ہی نہیں پڑھائیں گے جب تک چندہ نہیں دو گے. خطبہ کر کے بیچ میں ڈبہ پھیر رہے ہیں, پہلے دو پھر جمعہ پڑھائیں گے. کیا کرنا ہے ایسے پیسوں سے؟ لوگوں کے اندر کی خیر باہر آ جائے, یہ قرآن وہ چیز ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, چندہ مانگنا پڑتا ہے, بھیک مانگنی پڑتی ہے اس کے لیے. میرا تجربہ فرق ہے. میں نے پچھلے 20 سالوں میں کم از کم, اللہ جانتا ہے اس بات کو, کبھی کسی جگہ کوئی پروجیکٹ بھی اگر شروع ہوا ہے یہ نہیں سوچا کہ لوگ دیں گے. سب سے پہلے اللہ اور پھر خود. اس کے پاس کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. میرے پاس کیا ہے؟ یہ اچھا یہ بیچ لیں گے, یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے. اوکے کرتا, اللہ کام کرا لیتا. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اہل خیر اس طرح لے لے کے مال پھرتے ہیں. لوگ ڈبہ رکھتے ہیں نا, اس میں 100-100 کا نوٹ نکلتا ہے. سارے دن میں 1000 نوٹ بھی نکل آیا تو کیا بنا؟ آپ مت مانگیے, ایک بندہ آئے گا 10 لاکھ دے کے چلا جائے گا آپ کو. اپنی عزت قائم رکھیے. اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہاں لگ رہا ہے, لوگوں کو پتہ ہے ہمارا نفع اس میں. آپ اور میں کبھی کسی ایسی جگہ پہ لگانا پسند کریں گے جہاں ضائع ہو جائے, خراب ہو جائے, بیکار ہو جائے؟ تو اصل میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو ایک اپرچونیٹی دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر ایک لائبلٹی لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پیسے کی ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی. اب آپ کی مجبوری ہے, آپ نے تو دینا ہے, چلیے دے دیجئے. اللہ کے نام پہ کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ چیز اچھی جگہ پہ لگے. جس کو دیا جاتا ہے, جس نام پہ, جس ادارے پہ, جس پروجیکٹ پہ, انہوں نے اگر اس کی ذمہ داری نہ محسوس کی, 2 سال بعد بلڈنگ ٹوٹنے لگتی ہے, کرسیاں ٹیڑھی میڑھی. 1 سال کے بعد کسی ایسی بلڈنگ میں گئی جو میرے سامنے نہیں بنی ہے, اور 1 سال کے بعد جا کر دیکھا ٹوٹیاں ہلی ہوئی کرسیاں. بھائی کیوں؟ آپ کا گھر 1 سال میں پرانا ہو جاتا ہے. کیونکہ مال مفت دلے بے رحم. اس لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ دیکھیں پیسے نہیں چاہیے, آپ بھی چاہیے. اگر آپ وہاں آتی ہیں, آپ فائدہ اٹھاتی ہیں, آپ کی سکل ہے, آپ آئیے والنٹیئر کیجئے, سیکھیے, سکھائیے, خدمت کیجئے, پھر پیسے دیجئے. اور اگر واقعی میری غیرت میں اپنے دل میں دیکھوں, میں کسی ایسے شخص کا کوئی پیسہ نہ قبول کروں جو وہاں موجود ہے, صرف پیسے کسی کو دے دے کہ جا کے میرے ادھر دے دو اور خود اس حصے میں اس چیز میں شریک نہ ہو. ٹھیک ہے اللہ جان مال دونوں مانگتا ہے, کبھی جان چاہیے کبھی مال, لیکن صرف میں بات سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں. صرف وہ لوگ مال کی حفاظت کرتے ہیں جو خود اس میں انوالو ہوتے ہیں, جن کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے یہ جگہ بڑی محنت سے بنائی ہے, ہم اس کی قدر کریں. جیسے اپنا گھر خود بنایا ہو تو اس کی قدر ہے, اور کہتے ہیں بعد میں بہو بیٹیوں کو, وہ قدر نہیں ہوتی. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ آج یہاں قرآن سیکھ رہے ہیں, پورے خلوص سے سیکھیے, پورے دل سے سیکھیے. کل سکھانے جائیں گے, پورے دل سے سکھانے جائیے, برہ مت ٹالیے. اور اگر کچھ دینا ہے, عزت سے, خوشی سے, خوشبو لگا کر حضرت عائشہ کی طرح چمکتے ہوئے دیجیے. پورے دل کو یقین سے کر کے دیجیے, شک اور شبہ سے پاک کر کے دیجیے. اور اگر 1% شک پڑتا ہے نا آپ کو کہ یہ ٹھیک جگہ نہیں لگ رہا, مت دیجئے. ہمیں تو کبھی کوئی نہ دے, ہمیں تو کوئی نہیں دیتا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آج کل البرکہ کا پروجیکٹ چل رہا ہے, ایک لنک بھی آج آن لائن والوں سے بھی یہ لوگ شاید شیئر کریں گے کہ جس میں اپرچونیٹی دے دی گئی ہے کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہم اس آپ کو ایک آفر دے دیتے ہیں. لیکن میں آپ سب کو کہوں گی کہ صرف تب دیجئے گا جب آپ 120% پوری طرح کنوینسڈ ہے کہ اگر اس بلڈنگ پہ آپ کا پیسہ لگے گا تو اس کی خیر آپ کے شہر میں, آپ کے بچوں بچیوں اور آپ کے مردوں تک جائے گی. اگر آپ کو 1% بھی شک ہے, 1 روپیہ ان کو نہ دے کر جائیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں ادھر بیٹھ کے, ان کو اچھا لگے یا برا لگے, کیونکہ برکت اس میں ہے. تھوڑے سے میں بھی برکت ہو جائے گی. تو کیا سیکھا اس پورے رکوع سے, جس میں چونکہ 5 مختلف کردار تھے اس پہ زیادہ وقت لگا. پہلی بات کیا ہے کہ دعوت حق پر لبیک کہوں گی. بولیے تو کیا بن جاؤں گی؟ سابقون الاولون. پھر میں اللہ سے راضی رہوں گی, کہیے الحمدللہ. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. آدھی بات میں کروں گی, آدھی آپ کریں گے, تاکہ آپ کا بھی گلا خشک ہو, ٹھیک ہے؟ آدھا جملہ میں بولتی ہوں, آدھا آپ بولیں گے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی, ایک دوسرے کے لیے دعائے رحمت کروں گی, توبہ کروں گی, اور سابقون الاولون میں بننا اپنی زندگی کا گول بناؤں گی انشاءاللہ تعالی. اب چلتے ہیں آگے, جنت کا سودا. آپ بڑے خوش قسمت ہیں, مجھے تو آپ سب پہ رشک آتا ہے. آپ میں سے کس کس کو اپنے اوپر رشک آتا ہے؟ باقیوں کا کیا خیال ہے؟ اور کیا کرنا تھا اپنے زندگی میں اس سے اچھا کام؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, آپ اتنے مزے میں ہیں, مجھے تو رشک آ رہا ہے. آج اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ڈیل دے رہا ہے, تیار ہے بزنس کرنا؟ کس کس کو کوئی تجربہ ہے بزنس کا؟ مجھے پتا ادھر نہیں ہونا. ٹیچنگ کا تجربہ کس کس کو ہے ادھر؟ ماشاء اللہ. ڈاکٹری کا؟ کتنی ڈاکٹرز بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ, کتنے ٹیچرز ہیں, پرنسپلز, اسٹوڈنٹس کتنے بیٹھے ہیں؟ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے. سنیے اس ڈیل کو, پھر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج آپ کو مجھے کیا آفر دے رہا ہے, اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ان آفرز پہ ہم پورے دل دماغ کے ساتھ, شرع صدر کے ساتھ بہترین طریقے سے لبیک کہنے والے بن جائیں. آیت 111 سے 118, رکوع نمبر 3. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے عوض خرید لیے کہ ان کو جنت ملے گی. کتنے لوگ اس سودے پہ راضی ہیں؟ جان دے کر, مال دے کر جنت مل جائے تو کتنے لوگ تیار ہیں؟ اللہ آپ سب کو جنت دے دے. سستا سودا ہے کہ مہنگا ہے؟ بڑی تھوڑی قیمت ہے. یہ جان کیا ہے؟ لوگ اس جان کی کیا قیمت لگاتے ہیں؟ دیکھیں, انفس کے اندر نفس ہے, خواہشات ہیں, آرزوئیں ہیں, تمنا ہیں. کبھی گھر میں کاغذ قلم لے کر بیٹھیے اور اپنے سے چند سوال کیجئے, خواہشوں کے نام پہ کتنی کو پوری کر لیں, اور بھی چار ہو جائیں گی. لوگوں کو کتنا خوش کیا, اور خوش کر لیں, ہو جاتے ہیں. 10 دفعہ آپ خوش کریں, ایک دفعہ ذرا سا پیچھے ہو جائیں, ساری آپ کی نیکی ضائع کر دیں گے. مجھے تو تم سے کبھی خیر ہی نہیں ملی, آپ تو ہیں ہی ایسے. اللہ آپ کو مجھے کہتا ہے, لوگوں میں تمہیں خریدوں گا. کیسے کرنا کیا ہے؟ اب ہر سودے بازی میں کچھ شرائط بھی تو ہوتی ہیں نا, ڈوز اینڈ ڈونٹس. کیا کرنا پڑے گا؟ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں, اس پر سچا وعدہ کیا گیا تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں, اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اس سودے پر جس کا تم نے اللہ سے معاملہ ٹھہرا لیا, خوشیاں مناؤ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی بزنس ڈیل ہو رہی ہے. اچھا تاجر گھر آئے اور مسکراہٹ چھپائے, سمجھ لیجیے آج لاکھوں کما کے آیا ہے. خوشی چھپ نہیں رہی, بتانا اس لیے نہیں جاتا, بیگم نے فرمائش کر دینی ہے, اب وہ ڈائمنڈ کا سیٹ لے دو اگر آج اتنا بڑا مل گیا, لیکن خوشی چھپے نہیں چھپتی. آپ کے میرے چہروں سے اس وقت ایسی خوشی ٹپکنی چاہیے, ایسے لگے کہ میرے سے زیادہ مالدار بلینیرین, ملینیرین کوئی بندہ ہی نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے, لسٹ بنائیے گا 1, 2, 3 سے, توبہ کرنے والے. اے اللہ ہم اپنے پچھلے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں, آئندہ سے ہمیں بچا لے. پھر عبادت کرنے والے, اے اللہ ہمیں بہترین عبادت کرنے والا بنا. حمد کرنے والے, شعور سے کہیے الحمدللہ. روزہ رکھنے والے, اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے. سائق ان کے دو ترجمے ہیں, ریاضت, سیاحت. اللہ کے دین کے لیے سفر کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے, اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے. پھر رکوع اور سجدہ کرنے والے, نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے, نیک باتوں کی تعلیم دینے والے, اور بری باتوں سے باز رکھنے والے, اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے. چوکی دار, اچھا عالم چوکی دار ہوتا ہے. کیا کرتا ہے چوکی دار؟ چوروں کو آنے نہیں دیتا اور گھر سے کسی چیز کو باہر جانے نہیں دیتا. اچھا عالم, سچا استاد کون ہے؟ دین کی سرحدوں پہ چوکی دار بن جاتا ہے, کہتا ہے کوئی بدعت اندر نہیں آنے دوں گا, کوئی غلط چیز اس دین میں آنے نہیں دوں گا اور کسی سنت کو کسی فرض کو باہر جانے نہیں دوں گا. اللہ ہمیں چوکیدار بنا لے اپنے دین کا. اور ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے. پیغمبر کو اور دوسرے لوگوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ لوگ دوزخی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا وہ صرف اس وعدے کے تحت تھا جو انہوں نے ان سے لیا تھا. پھر جب یہ بات ان پر ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے. اور واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں, وہی زندہ کرتا اور مرتا ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پہ توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا. ہائی لائٹ کریں, جب ضرورت ہو اس وقت کوئی آپ کا ساتھ نہ دے اور بعد میں اپنی مجبوریوں پہ مدد کے دعوے اور جان مال پیش کر دے تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی. آپ کو ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو کوئی کچھ کہے تو وہ آپ کو بوجھ لگے گا. صحابہ کی خوبی کیا تھی کہ انہوں نے تنگی کے وقت پہ اسلام کی مدد کی اور نبی کے اوپر ٹرسٹ کیا. اس کے بعد ان میں سے گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل آ چکا تھا. پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. اور اب تین لوگ جن کا قصہ پیچھے چھڑا تھا, اب دوبارہ ان کی بات ہے. اور تین لوگوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا, یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, یہ ذکر پیچھے بھی گزرا. جب مسلمان جہاد سے پیچھے ہوں گے نا تو زمین ان پر تنگ ہوگی اور ہر قسم کی تنگیاں بوجھ. آج آپ دیکھ لیجئے ہر ملک کے ویزے آسان ہیں, مسلمانوں پہ مشکل ہے. جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں نا سہم سہم کے رہتے ہیں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. آج ہم سوچتے ہیں دین کے کام کریں گے تو زندگی تنگ ہوگی. اللہ کہہ رہے دین کا کام چھوڑنے پہ زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے. اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کسی کی طرف رجوع کیا جائے. پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے. یہ ہے وہ تین صحابی, کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ. آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی بات ہے, کبھی اوور کانفیڈنٹ نہ ہو. یہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا میں نکلوں گا بٹ ابھی کیوں, میری تو سواری بڑی اچھی ہے, وہ تو سزوکی کار پہ گئے ہیں, میری تو لینڈ کروزر ہے, آدھا گھنٹہ بعد میں بھی نکلوں گی تو پہنچ جاؤں گی. یہ ٹون تھی. اور جب ڈلی ڈلی کرتے ہیں تو پھر موقع نیکیوں کا نکل جاتا ہے. منافقین جھوٹے عذر کر کے سچے بن گئے. انہوں نے سچ بول کے خود کو جھوٹا قرار دیا. آپ کے میرے لیے عمل کی باتیں کیا ہے؟ سب سے پہلے خود کو اس بات کا یقین دلائیے. میں پھر بولوں گی, سب سے پہلے خود کو اس بات کا یقین دلائیے کہ میرا سب کچھ اللہ کا ہے. کچھ سمجھ آ گئی یہ بات؟ صرف 2.5% نہیں ہے اللہ کا, 100 میں سے 2.5 نہیں, 2.5% نہیں. یہ تو عام لوگوں کی باتیں ہیں, یہ سابقون الاولون تو نہیں ہوتے. یہ ہوں گے مرجون آخرون, چلیں کچھ تو کرنا کر ہی لیتے ہیں. آپ کا میرا گول تو آج یہ نہیں, ہم نے تو ولی اللہ بننا ہے. کتنے لوگ تیار ہیں ولی اللہ بننے کے لیے؟ ماشاء اللہ, اس شہر کی تو سنیں گے. اتنی ولایت یافتہ خواتین بیٹھ جائیں اور میں آ کے دعا دوں گی اپنے سمیت اللہ آپ کو مجھے ولیہ بنا دے. اللہ ہمیں حق بات کا محافظ کر دے. تو پھر کہیے میرا سب کچھ اللہ کا. اور سب کچھ میں کیا آتا ہے؟ پہلے تو آپ اور میں خود. ان اللہ اشترا من المومنین, یہ جان اللہ کی, یہ وقت اللہ کا, یہ طاقت اللہ کی. پھر بچے, کہیے میرے بچے اللہ کے ہیں. انی نظرت لکما فی بطنی محررہ, ہم نے اپنے بچے کن کو دے دیے؟ ویسے تو اپنا بچہ کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن آج امت مسلمہ کی اکثریت نے اپنے بچے تعلیم کو دے دیے، معاشرے کو دے دیے، دولت کو دے دیے، اور جو نا سمجھ لوگ ہیں انہوں نے تو غیر مسلموں کے ہاتھ میں پکڑا دیے، خوش ہوتے ہیں بچہ انگلش بولتا ہے، گٹ بٹ 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 گٹ بولتا ہے، اس رنگ میں رنگ ہے، اس کو میرے سے اچھی نوشک آ گئی ہے، کہیے میرا بچہ میرے اللہ کا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس؟ گھر، میرا گھر اللہ کا. زیور ہے، میرا سارا زیور اللہ کا ہے. میں کہ ڈوریاں نغوں موتیوں کے وزن میں پڑوں، اللہ جی میرا سب کچھ آپ کا ہے. اور کیا آپ کے پاس؟ اب تو کھل کے پردے، کپڑے اللہ کے، ان کو کیسے دیں؟ اللہ کے رستے میں پہنیے، استعمال کیجئے، حق دیجئے ان کا. اپنی ایک ایک نعمت کو اللہ کے سامنے ایسے پیش کر دیں جیسے لوگ شادی بیاہوں میں پیش کرتے ہیں. ایک ایک سوچ، سکلز ہیں آپ کے پاس، خوبیاں ہیں، کہیے میری ہر خوبی اللہ کے لیے. اور آپ کو پتا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں انشاءاللہ ڈاکٹرز کے لیے بھی جگہ بننی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں غریبوں کا مفت علاج کرنے کی توفیق ہو جائے. کر کے تو دیکھیے، جو پلانز ہیں نا دل دماغ میں، میرے سے صبر نہیں ہو رہا. میرا دل کرتا ہے فاسٹ فارورڈ کا بٹن دبے، کم از کم 5 سال آگے گھڑی چلی جائے، اور دیکھیں بھلا جو ارادے ہیں اللہ پورے کرواتا ہوں گے. ہم سب کھپ جائیں گے اس میں، ہم سب کے لیے جگہ ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی. اب پھر کہیے میرا سب کچھ اللہ کا ہے. جب سب کچھ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر کیا رہتا ہے پیچھے؟ پھر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں بکتے، پھر آپ اپنے ہاتھوں میں نہیں بکتے. پچھلے سالوں کی تفسیر سنیے اس رکو کی، آپ بھیج دیجئے سبیل الجنہ میں سے ان کو فائل. ایک مثال دی تھی، کچھ لوگ اپنے ہاتھوں بک جاتے ہیں، سیلف پریشیس، سیلف پلیزر. کچھ لوگوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں، لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف، یہ پیپل پلیزر ہیں. ہم نے نہ سیلف پلیزر نہ پیپل پلیزر، اللہ پلیزر بننا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ ہم سے خوش ہیں اور اللہ ناراض ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور اللہ کو ہم پہ غصہ آ رہا ہو. تو کہیے اللہ میرا سب کچھ تیرا. چلیے اگلا احساس دلائیے خود کو، اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے. کہاں سے ملتی ہے یہ کامیابی؟ اللہ کی رضا پانے والے دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں. اپنے آپ کو پوچھئے، کیا میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے دنیا میں کچھ بھی کر لیجئے، آج تک جو کچھ کیا ہے ان سب کو ذہن میں لے آئیے، اور بھی کچھ کر لیں گے لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، بلیو می. ہاں ایک ہستی ہے جو آپ سے ضرور خوش ہوگی. ہم نے حضرت ابراہیم کا قصہ پڑھا نا اس رکو میں، باپ کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، حالانکہ لوگ کہتے لوگ باپ کے آگے بچہ بول رہا ہے. جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں، اللہ کی رضا آپ کے سامنے ہوتی ہے، پھر آپ یہ نہیں کہتے رشتہ داری کا مسئلہ ہے، خاندان ہے نا، برادری ہے، باتیں کریں گے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میرا دس اینڈ میرا دیٹ. ہم بعض جب اپنے خاندانوں کے ہاتھوں بکے ہوتے ہیں، نہیں، ہم نے اللہ کی رضا کو پانا ہے. پھر اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ اللہ سب سے بڑا حامی اور مددگار ہے. کرتے ہیں اس کی نیت، ارادہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اب مجھے بتائیے، اگر اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہو گیا تو کسی دوسرے کی کوئی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ بالکل بھی نہیں پڑے گی. پھر اس کے بعد یقین دلائیے اپنے آپ کو اس بات کا کہ اللہ کی راہ میں جینا اور مرنا ہے. مرنے کا موقع ہر ایک کو نہیں آتا. کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں؟ ابھی اللہ کو آپ کی میری جان نہیں چاہیے، ابھی زندگی چاہیے، ابھی اللہ کے رستے کی موت نہیں چاہیے، ابھی جینا ہے. قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا، بس ابھی اس پہ رکے، ابھی نہیں مرنا. اللہ جی ہم نے، پلیز ہمیں نہ ماریے گا، ابھی کچھ کر کے آنا ہے. بولے انشاءاللہ، ابھی نہیں مرنا اللہ جی، ہمیں نہیں موت دینا. اللہ اگر ہم میں سے کسی کی موت کا فیصلہ لکھا ہوا ہے اس کو بدل دے، ہمیں ابھی اتنا جینے والا بنا کہ جینے کا لطف آ جائے. اور اب تو جینے کا مزہ آنے لگا، اب تو پتہ چلا کہ جینا ہوتا کیا ہے، ایک رب کے لیے جینا اور دنیا اور انسانوں میں کھو کے جینا، یہ تو دو مختلف روپ ہیں، یہ تو دو مختلف کردار ہیں. تو اللہ بھی ہم میں سے کسی کو موت نہ دینا جب تک ہمیں ایمان کی اور عمل کی اس کیفیت میں نہ آ جائیں کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ کی پکار لگے، اور پھر اس وقت ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اس زندگی میں نفع کے سودے کیے. ایک سسٹر کی بات، تھوڑی سی خلاصہ یاد آ گیا، ساری زندگی ویسی تھی جیسی ہوتی ہے، دنیا داریاں بھی تھی، گھرداریاں بھی تھی، خاندان داریاں بھی تھی، برادریاں بھی تھی، دعوتیں، کھانے پکانے، اللہ نے زندگی کے آخری سال میں قرآن سے جوڑ دیا اور شعوری طور پہ جوڑا. ویسے تو ہم بچپن سے جڑے ہوئے ہیں. کہتی پھر بیمار ہو گئیں، پھر بسترے مرگ پہ تھی، پھر ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میری یہ ایک آخری سال کی زندگی اللہ مجھے نہ دیتا تو آج میں اللہ کو کس منہ سے ملتی. اور صرف ایک سال وہ ساتھ رہیں، اللہ ان کو لے گیا. آج بھی ہم ان کا نام موتیوں کی طرح چپتے ہیں، ہمارا کوئی موقع ان کے ذکر سے، یاد سے خالی نہیں جاتا. کیوں؟ انہوں نے اس وقت دین کے نام پہ ہمارا ساتھ دیا جب ہم بالکل اکیلے نئے تھے. نیا بندہ تو ڈول رہا ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا کیوں نہ اچھا ماحول ہو گھر کا. سسرال میں جا کے شروع میں لڑکی ڈولتی ہے، پھر وقت لگتا ہے پنپتے ہوئے. آپ کو مجھے اللہ اس دین کے نئے پودے اور اس وقت جس وقت ہمارے بیج ڈل رہے ہیں اس میں کھپا دے. کوئی بعد والا آپ کے سجر کو پا ہی نہیں سکے گا کیونکہ آپ بنیاد بن چکے ہوں گے. یہ چھتے بدل سکتے ہیں، یہ دیواریں بدل سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بنیادیں نہیں بدلتی. دعا کیجیے اللہ میں دین کی بنیادیں بنا دیں. کل رات ایک لیٹ نائٹ تک میٹنگ تھی، جو جگہ آپ لوگوں کے لیے اکوائر کی ہوئی ہے تو اس کو کچھ رینوویٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے کچھ بنانے کا ٹاپک تھا. کوئی ایسی پرائیویٹ بات نہیں، اس لیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ اس بلڈنگ کی مطلب دیواروں پہ بات ہو رہی تھی کہ دیواریں بہت مضبوط ہیں، جیسے پہلے گھروں کی ہوتی تھی، چھتوں پہ ایسی ہیں، فرش ایسے ہیں. میں نے ایک سوال کیا تھا، فرد کو بجا دوگا جو بھی ہمارے ساتھ لوگ میٹنگ میں تھے، میں نے ان سے کہا یہ بتائیے اس بلڈنگ کی بنیادیں کیسی ہیں. انہوں نے کہا پتھر کی. میں نے کہا پھر بلڈنگ کی بنیادیں نہیں ہلانی. اوپر سارا کچھ بھی چینج کر دیں گے وقت کے بعد نا، وقت کے ساتھ ضرورت، بنیادیں نہیں جائیں گی. آپ نے میں نے بنیادیں بننا ہے. ہم چلے جائیں گے، ہمارا حصہ کھب گیا، اندر چلا جائے گا. آپ کہتے کہ مسجد نبوی کی زمین کی یاد کس کی تھی؟ اللہ کے نبی جب مدینہ میں گئے اور آپ کی اونٹنی بیٹھی اور اٹھ گئی تو آپ نے کہا یہ جگہ کس کی ہے؟ کہا دو یتیم بچوں کی ہے، بلاؤ. کہا کہ یہ زمین بیچو گے؟ سہیل اور سہل کچھ اس طرح کے نام تھے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں میں اللہ کا گھر بناؤں گا، میں اپنے سے پہلے اللہ کا گھر بناؤں گا مدینہ میں. انہوں نے کہا اللہ کا گھر بنے گا؟ اللہ کے نبی ایسے ہی لے لیں. کہا نو، میں نہیں ایسے لوں گا، ورنہ تو ہر جگہ رسم پڑ جائے گی، ہر حکمران جا کر پہلے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرے گا اور پھر وہاں مسجدیں بنے گی. کہا نہیں. کہا اچھا پھر جو دینا ہے دے دیں. آپ نے وہ زمین خریدی اور آج وہاں مسجد نبوی ہے. کبھی آپ جو ہر سال لاکھوں لوگ مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کبھی یاد بھی کیا ان کو؟ کئیوں کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ بنیادیں بن گئے مسجد نبوی کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں توسیع ہو رہی ہے، ایکسپینشنس ہو رہی ہیں. اصل وہ جو سبز گنبد اور وہ جو آپ کا حجرہ ہے اس کو قیامت تک کوئی نہیں چھیڑے گا. یہ دعا کیجیے آج. یہ ہے ولایت کا مقام. آپ کن چلوں میں کھو گئے اور آپ کن کرامتوں میں کھو گئے، آج کی کرامت یہ ہے کہ اللہ میرا سب کچھ تیرا. اور پھر دل میں ذرا بوجھ نہ ہو بلکہ خوشی ہو کہ اللہ یہ قبول ہو جائے، یہ بس تو لے لے میرے سے، یہ نہ ہو کہ کوئی دوسری بات میرے سامنے آ جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ پھر بندہ جان بچاتا نہیں، جان لے لے کے پھرتا ہے کہ اللہ یہ جان لے لے مجھ سے پلیز، اللہ یہ مال لے لے چوری نہ ہو جائے، اللہ یہ زیور لے لے اس سے پہلے کہ اس کا بھاؤ گر جائے، اللہ یہ زمین کا ٹکڑا لے لے مجھ سے اس سے پہلے کہ اس کے اوپر پانی آ جائے. اور ایک وقت آئے گا اس پوری دنیا پہ پانی آ جائے گا. کبھی ہم میں سے کوئی ایک پلاٹ ایسا خریدنا چاہے گا؟ مثال ہے کہ مارکیٹ میں ایک پلاٹ 10 لاکھ روپے کا ہے اور آپ کو ایک خبر آتی ہے کہ 1 لاکھ میں بک رہا ہے، کان تو کھڑے ہوں گے، لے لوں لے لوں. بھئی وجہ کیا ہے، یہ اتنا سستا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ پلاٹ ایک ایسی جگہ پہ ہے جدھر سے ایک نالا ہے، اس کا بند ٹوٹنے والا ہے اور اگلے ایک سال کے اندر یہ دریا میں چلا جائے گا، ادھر کلر آ جائے گا، ادھر نمک آ جائے گا. مجھے بتائیے کوئی اتنا نہ سمجھے کہ 1 لاکھ میں بھی وہ 10 لاکھ کا پلاٹ خریدے؟ نہیں خریدے گا. کہ 1 لاکھ بھی کیوں ضائع کروں جو اگلے سال یہ دریا کا حصہ بن جانا ہے. اور ریئل لائف میں، ایکچوئل لائف میں ہم میں سے اکثر یہی سودے کر رہے ہیں کہ وہ زمین جس پہ اذا زلزلت الارض زلزالہا وخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها، وہ زمین جس پہ زلزلے بھی آنے، واذا القبور بعثرت اور واذا البحار فجرت واذا البحار سجرت، پورا قرآن قسمیں کھا رہا ہے یہ زمین ختم ہو جانی ہے. اور وہ تو قیامت میں ہونا ہے, تمہاری جان چلے گی تو یہ سب تو ویسے ہی ختم ہو گیا. یقول العبد مالی مالی, بندہ ساری عمر اپنا مال میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے, حالانکہ اس کے مال صرف تین ہے, کھا لیا اور جسم سے فضلہ بن کے نکل گیا. کھاؤ اچھا کھا لیا چلو, پہن لیا اور چیتھڑے بن گیا, یعنی اچھا کھا پی لیا وہ آپ کا ہے, اور تیسرا جو اپنے ہاتھ سے آگے اللہ کے کھاتوں میں ڈال دیا. فرمایا باقی تو سارا وہ رسا کا ہے. تم میں سے کوئی ہے ایسا جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ دوسرے کے مال پہ کیا مان ہے بھائی؟ آپ کی 10 کنال کی کوٹھی ہے, ہمیں کیا؟ آپ کے 100 تولے سونا پڑا ہے, مجھے کیا, آپ کو کیا؟ ہمیں تو اپنی چیز کی خوشی ہوتی ہے. فرمایا بندہ ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے. یہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اس سے زیادہ ریٹ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا, یہ یاد رکھیے گا. آپ نے کبھی کرنسی چینج کی ہو نا, ہم سکول کی کرواتے رہتے ہیں تو میں ایسی چیزوں کو ضرور سمجھتی ہوں کیونکہ یہ امانت ہے. کب ریٹ زیادہ, کب کم, کہاں بیچیں کہاں لیں, کیونکہ جنہوں نے دیا ان کا بیسٹ جائے. زیور آتا ہے وہ جیولر کو نہیں بیچتے, لوگوں کو کہتے ہیں آپ خرید لیجئے, زیور جیولر نے آپ کو کیا دینا ہے؟ تو آپ چلے نئے پرانے کے بیچ کا ریٹ رکھ لیں, جنہوں نے دیا ان کو کچھ فائدہ زیادہ ہو جائے. سب سے زیادہ ریٹ کون دے گا آپ کو مجھے؟ ان ٹوٹی پھوٹی, یہ ٹوٹا پھوٹا بدن, اللہ کہتے قتل کیے ہوئے بندے کو جو لاش ہے مٹی میں ڈالتے ہو, میں تمہارے اسی جسم کو خرید لوں گا. اللہ سے زیادہ کوئی ہائی بیڈر نہیں ہے. اللہ بیڈ دے رہا ہے آپ کو مجھے, آج جا کر کیش کرا لو, آج رات کو جا کر اس پیپر پہ سائن کر دو, اٹس پیڈ آف ناؤ. کیونکہ ہم بھی اللہ کے, ہمارا مال بھی اللہ کا. ورنہ یاد رکھیے, بعد میں تو شاید کوئی دعا بھی کرنے والا نہ ہو. تو کیا سیکھنا ہے؟ اپنی زندگی اللہ کے سپرد کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کنورٹ کرنا ہے. دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک بات کر کے آگے چلتی ہوں. کنورشن, آپ کے پاس ایک کموڈیٹی ہے, مطلب پیسے ہیں, آپ زیور لے لیتے ہیں. کیا کیا؟ پیسے کو زیور میں کنورٹ کر دیا, زیور جا کے بیچ لیجئے گا. پیسے ہیں, زمین کا ٹکڑا خرید لیا, کنورشن ہے. صرف روپے نہیں تھے, زمین بیچ لیجئے گا. اللہ کو دینے والا صرف کنورٹ کر رہا ہوتا ہے. شیپ چینج ہو رہی ہے, میرے ہاتھ سے جا کر ادھر ہے, بلکہ ادھر جا کے تو اس کی ویلیو بڑی بڑھتی ہے. اور میں آپ کو ناروے کی کہانی سناؤں. آپ کی یہاں 10 کنال کی کوٹھی ہو, مثال دے رہی ہوں, جوہر آباد میں, آپ اس کو بیچیں اور ناروے میں آپ 10 مرلے کا گھر نہیں لے سکتے, اتنی مہنگائی ہے وہاں. اور یہی بات جاپان اور چائنا کی بھی ہوگی. دنیا کے ایک کنارے سے اٹھ کر دوسرے میں جا کر ہماری چیزیں ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں. تو جب اس زمین سے اٹھ کر اگلی جگہ پہ جائیں گے تو کیا ساتھ ہوگا؟ وہ 1.5 گز یا ڈیڑھ گز کی قبر ہوتی ہے. صرف یہ ملے گا آپ کو مجھے اپنے گھر میں حصہ. گھر میں بھی نہیں دفن کریں گے, ان کو خوف آئے گا, امی جی کی روح روز آ رہی ہے, ان کو دور کے قبرستان میں دفن کر کے آؤ. ہمارے تو بیڈ روم میں بھی ہمیں کوئی نہیں سونے دے گا, ہمیں اس تکیے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین, سخت جان بنو, چھوڑو, ادھر نیند نہیں آتی, نئی جگہ, ادھر کھانا, ادھر یہ, ہر روز نئی جگہ, چھوڑ دو, مت سوچو اس کو, کیونکہ تم بکے ہوئے ہو. اور بکی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں بیچتے. اٹس سولڈ. آپ لکھ لیں اپنے نام کے ساتھ, آئی ایم سولڈ, ڈونٹ ٹرائی ٹو بائی می. بچوں کو بھی کہہ دیں آئی ایم سولڈ ناؤ. بکی ہوئی چیز پہ لکھ کے لگا دیتے, ختم بھائی, سوری. اب اس کو دوسرے کہیں یہ نہیں, یہ بک گئی اور لینی ہے تو لے لو, نہیں تو وہ بھی بک جائے گی. ہم دنیا میں بکے ہوئے تھے, اللہ نے ہمارے سودے کر کے بھیجا, ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑ گئے. اب اگلا رکوع, آپ کو اس بات کی اور زیادہ خوبصورت تفسیر ملے گا. نوٹ کیجئے آیت 119 سے 122, رکوع نمبر 4, دینی تعلیم کا فطری طریقہ کار. اب آپ کو اس کورس کی بھی سمجھ آ جائے گی جس کے لیے یہ بلڈنگ بن رہی ہے, جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت بہت اچھی طرح سے. اور وہ کیا ہے کہ اسلام چاہتا کیا ہے؟ آج تک ہمیں, سچی بتاؤں تو دین کے کام کرتے ہوئے بھی نہیں سمجھ آ پایا کہ دین کا کام کرنا کیسے اور کیا کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. اللہ نے یہاں ایک آیت میں اتنے پیارے طریقے سے یہ باتیں بتا دی. آئیے اس رکوع کو پورے کو پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین. اے ایمان والو, اور اگر مجھے ڈر نہ ہو کہ میں چینج کر دوں تو میں ایک اجازت کر دوں, او ایمان والیو, کہہ دوں آپ سب کو آج سے ایمان والیاں. کس کس کا دل کر رہا ہے آپ کو ایمان والیاں کہہ دوں؟ اللہ اکبر. اللہ آپ کے سینوں کو ایمان سے بھرتا ہے, ابلتا پھرے آپ کے سینوں میں ایمان, آپ کو راتوں کو نیند نہ آنے دے یہ ایمان, آپ کو سست ہونے نہ دے یہ ایمان, آپ کو اس دنیا دنی کے پیچھے بھاگنے نہ دے یہ ایمان. ایمان آ جائے تو بندے کی شخصیت بدل جاتی ہے, وہ تو ایک نیا روپ ہوتا ہے, وہ ایک نیا جنم ہوتا ہے. وہ زندگی وہ نہیں ہوتی جو نمازیں روزے پڑھنے والے پھیکے پھیکی چائے والی نمازیں, ہائے پھر مولوی صاحب بول گئے, ہائے پھر اذان ہو گئی, کتنی جلدی سال آ گیا اور میرا مال تو صرف زکات دے دے کے ختم ہوتا جا رہا. وہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان کیا ہے؟ مان, اللہ پہ مان, اللہ کو مانیے. پرکھیے, دیکھیے آپ, میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہی آج آپ کے ساتھ, مت سوچئے کہ میں کوئی کلابے ملانا چاہتی ہوں. اللہ کی قسم, ایک ایک لفظ میرے دل کی پکار ہے, کیونکہ جب آپ کو اپنے رب کی معرفت ملتی ہے نا تو آپ کو شرم آتی ہے, پھر آپ کو اپنی کوششوں پہ حیا آتی ہے, اپنی نمازوں پہ شرم سار ہوتے, کہتے اللہ نماز پڑھی, اب اس کی گناہ معاف کرنے کے لیے کیا پڑھوں, میں نے اتنی بری پڑھی ہے, اللہ نیکیوں میں بھی جو گناہ کرتی ہوں اس کا کیا میں کفارہ کروں, کیونکہ وہ ہستی بہت بڑی ہے. اور جب تک اس کے لیے نہیں نکلیں گے آپ کو مجھے یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی. یا ایھا الذین آمنو, آپ کہیں گے اتنی دفعہ قرآن میں ایک بار اور آ گیا, نہیں, آپ کو اللہ کہہ رہا ہے چیک کرو آج پھر ایمان آیا کہ نہیں آیا, آج اندر ہلچل ہوئی ہے کہ نہیں, آج سب سے کٹ کے رب کی بنتی ہوں کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنو, کیا کرو, دو حکم ہیں, دونوں میرے لیے ہیں اور ساتھ آپ کے لیے بھی ہیں. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, خشیت لاؤ اپنے اندر. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ حفظ النفس نم یوسم, اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچا لیجئے جو آپ کو گناہ گار کر دے. دعا کیجئے, اللہم آتی نفسی تقواہا, آمین کہہ دے, مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ مجھے اپنا تقویٰ دے دے. اللہم آتی نفسی تقواہا. اور یاد رہے کہ نفس کو تقویٰ مل جائے نا تو ان اللہ اشترا من المومنین, میں جو انفوسہ ہوں میں نا اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. اور دوسرا بھی سن لیجئے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کا ساتھ دو. یہ کیا دعوت ہے؟ اے ایمان والیو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. اور سچ کون ہے؟ سچ والے کون ہیں؟ جو سب سے بڑی سچی ذات کے ساتھ آپ کو مجھے جوڑتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دعوت دے رہے ہیں, جوائن کر لو اس پکار پہ, لبیک کہہ کر اس ڈیل پہ سائن کر دو. یہ بار بار نہیں ہوتی, اور اتنے بڑے قدم ہر ایک اٹھاتا بھی نہیں ہے جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو اور اللہ کے خزانوں پہ نظریں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچوں کا ساتھ دینے والا بنا دے. ماں کان لیہل المدینہ, مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گردو پیش ہیں, یہ لائق نہیں تھا, یعنی یہ سجتا ہی نہیں تھا ان کو. ذرا سے اس آیت پہ بھی غور کیجئے گا, تصور میں لائیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جی رہے ہیں, مدینہ میں پکار لگی, سب نکلو, تبوک کی طرف جا رہے ہیں, اب کیا آپ اے سی لگا کے گھر میں بیٹھ گئے؟ نانا گرمی بڑی ہے, نہیں بھوک لگے گی, ایک کھجور ملتی تھی ایک صحابی کو, پورا دن چوستے رہتے تھے. اور بعد میں وہ بھی ختم ہو گئی. صحابہ میں سے کسی نے پوچھا بعد میں کہ یہ ایک کھجور سے کیا بنتا تھا, میں آپ سے پوچھوں صرف ایک کھجور کھا کے مغرب پڑھنے لگ جائیں تو کہیں گے روزہ ہی نہیں کھولا. کہا ایک کھجور سے کیا بنتا تھا تمہارا جیش الاسرا میں؟ کہا یہ اس دن پتا چلا جس دن وہ ایک کھجور بھی نہ ملی. ہم تو کھا کے موٹے ہوئے ہوئے لوگ ہیں. یہ دین ایسے نہیں پھیلا, فرمایا یہ لائق ہی نہیں تھا ان لوگوں کو جو مدینہ اور اس کے گرد رہتے ہیں کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائے, اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں. یہ نہیں سجتا. ابو خیسمہ کے بارے میں یہ آیت ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبریں مجھے مل رہی تھیں, جیسے بات پھیلی ہوتی ہے شہر میں, سب کو پتہ ادھر دورہ قرآن ہو رہا ہے لیکن سارے آئے تو نہیں, اور جو آئے وہ بھی بہت ہے ماشاء اللہ. اب کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ڈلی ڈلی کرتا رہ گیا, اچھا دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اتنے میں مجھے خبر یہ بھی مل گئی کہ آج صبح قافلہ چلا گیا. ٹالتا رہا, دوپہر کا وقت ہوا, کھیتوں میں کام کرتے تھے, بیوی کھانا لے کر آئی, اس نے چھڑکاؤ کیا درخت کے نیچے, جگہ بنائی, پھر میرے آگے گرم روٹی کھول دی, اور کیا لائی ہوگی، وہ میک ڈونلڈ کا برگر، چکن کینٹکی لائی تھی، وہ یا ساگ ہوگا یا دال ہوگی یا اچار رکھا ہوگا. کہتے ہیں بس میں نے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالنے کو تھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے. پھر مجھے اپنے پر شرم آئی کہ ابو خیسمہ تو کتنا خود غرض ہے، تو اتنے مزے کر رہا ہے، بیوی تیرے پاس ہے، جگہ تیرے پاس ہے، کھانا تیرے پاس ہے، اور نبی پتہ نہیں اس وقت صحراؤں میں کہاں پھر رہے ہوں گے. یہ ہے ان اللہ اشترا من المومنین. آج نعت پڑھنا کتنا آسان ہے، درودوں کی مالا گلے میں پہننا کتنا آسان ہے، یہ دین کا دفاع کتنا مشکل کیا نبی نے. اور واللہ ہی وہاں تو جنگیں تھیں، یہاں تو معرفت ہے. بس کہتے ہیں پھر وہ لقمہ میرے اندر نہیں گیا، میں نے اس کو پھینکا، بیوی کو کہا گھوڑا تیار کرو، اور اس گھوڑے پہ بیٹھ کر میں اس کو دوڑاتا ہوا پہنچ گیا پیچھے. دور سے خاک اڑتی دکھی، اللہ کے نبی کا بھی دل لگا ہوتا تھا ساتھیوں میں، ایک ایک پہ نظر ہوتی ہے بندے کی. دور سے اس کو آتا دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کرے یہ ابو خیسمہ ہو، اور جب گئے تو ابو خیسمہ ہی تھے. یہ ہے، اب سنیے اس آیت کو، کہ مدینہ اور جو دیہاتی ارد گرد تھے ان کو زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں. یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، اور جو تھکن پہنچی، اور جو بھوک لگی، اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کو غصہ دلانے کا ذریعہ ہو، اور دشمنوں کی جو خبر لی، ان سب پر ان کا ایک ایک نیک کام لکھا گیا. کیوں؟ یقیناً اللہ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے. ذرا سا سوچی اس پہ، اگر میں ہوتی نبی کے دور میں تو میں جاتی تبوک میں، میری جان، میرا مال، وقت لگتا. آج تو ہم نے اپنے آپ کو ایک بھولا بنایا ہوا ہے. آئی ایم سو سینسٹیو، مجھے مائیگرین ہو جاتا ہے، میں بھوک نہیں برداشت کر سکتی، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ میدانوں میں جاتے تھے، اور کوئی امید نہیں تھی مال غنیمت کی، سب نے ٹک 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 ختم ہو کے آنا تھا. سپر پاور کے آگے ایک چھوٹی سی مسلم ریاست جا رہی ہے، سب کو پتا تھا یہ اپنی موت کو بلانے والی بات ہے، اور ایک بھی نہیں مر کے گیا، سب زندہ واپس آئے. یہ آپ کا میرا رب. ان اللہ اشترا من المومنین. اللہ کو، اللہ پہ اعتبار کیجئے، اپنے شیطان کو، اپنے نفس کو، کبھی اپنے اور اپنی جنت اور اپنے آپ سابقون الاولون بننے کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. اور آپ دیکھیے اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز کی میں قدر کرتا ہوں. کل پڑھا تھا کہ ایک شخص مٹھی بھر کھجوریں لے آیا تھا تبوک میں، بس آپ نے سارے ڈھیر پہ پھیلا دی، کوئی بات نہیں. اور ادھر سے اب حضرت عثمان ایک دفعہ کھڑے، 100 اونٹ کجاوے اور پالان سمیت، مطلب یہ کہ سامان سے بھرے ہوئے. اللہ کے نبی ڈال دیجئے اس رستے میں. آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، اے عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، تجھے کافی ہے. ہم ہوتے کہتے چلو شکر ہے، جنت تو پکی ہوئی، بھاگو ادھر سے. پھر کھڑے ہو گئے. یہ ہے تقوی، چین ہی نہیں پڑتا. پھر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی 100، پھر دوبارہ جو کال آئی، 9 دفعہ آپ کی پکار پہ جو ہاتھ اٹھا وہ عثمان کا تھا. اللہ کیسے ان کے اجر ضائع کرے. اور آپ کو پتہ ہے آج بھی حضرت عثمان کا ایک اکاؤنٹ سعودی حکومت میں موجود ہے. یہ جو خانہ کعبہ کی، حرم کی توسیع ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، یہ حضرت عثمان کا پیسہ لگتا ہے اس میں. انہوں نے ایک کنواں، ایک باغ خریدا تھا، اتفاق بھی ہوا اللہ کے حکم سے اس کو دیکھنے کا، اور اس باغ کی آمدنن ڈیووٹ کر دی کہ ہر سال اس کی جو فصل آئے گی وہ اللہ کے رستے میں. کتنا عرصہ وہ جمع ہوتی رہی. پھر ایک ایسا دور آیا مسلمانوں کا کہ شورا بیٹھی کہ کیا کریں اس پیسے کا، یہ پڑا جا رہا ہے. اور اخیر پھر اس کا فیصلہ کیا ہوا کہ حرم کی وسعت میں ڈال دیجئے. یہ نیکی اللہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی کرائے. اللہ ہمارے اکاؤنٹ ہر جگہ ڈلوا دے کہ ہمارے بعد ہماری قبروں میں اس کی ٹھنڈک جائے. دنیا میں کیا کرنا ہے لے کر، آج کپڑا پہنیں گے کل ایک دن کے بعد دل بھر جائے گا، 5000 روپیہ چلا گیا آپ کا، پہنیے، منع کوئی نہیں کرتا آپ کو، لیکن ضائع نہ کیجیے، اسراف نہ کیجیے. ایک بچے کی شادی 1 کروڑ روپے پہ ہوتی ہے، 3 مہینے بعد طلاق. یہ میں نے آپ کے ملک کا فکر بتایا. کسی ملک میں میرے پاس ایک ماں آئی، بڑی دکھی اکیلے میں بیٹھ کے بات کرنی ہے. مجھے 90% یقین ہوتا ہے بچی کے رشتے شادی مجوا کا کوئی ایشو ہے. قصہ مختصر بچی کی شادی کی, میں اگر غلط نہ اس وقت بول دوں 60 لاکھ کرون خرچہ شادی کھانے پینے کا آیا, زیور جو جو مجھے سنا رہی تھی میں ایسی سنتی جا رہی تھی, اور صرف 2 یا 3 مہینے بعد لڑکی محکمے میں آ چکی. اب بتائیں اس کا کیا کریں. وہ کہہ رہی تھی, میں نہیں کہتی یہ, اکثر میں سوچتی ہوں کہ جب ایک طلاق ہوتی ہے تو خرچہ کتنا اوپر سے گیا. وہ خود ماں کہہ رہی تھی کہ ہمیں اگر پتہ ہوتا یہ ایسے لوگ نکلیں گے تو ہم نے اپنی بیٹی کو جو اتنا زیور دیا, جو اتنے کھانے کھلائے ان کو, جو رشتہ داروں کو جوڑے کپڑے دیے, یہ نہ دیتے. اور وہ آپ کے حساب سے کوئی 2-3 کروڑ روپے کی شادی ہوئی تھی اور صرف 2 ماہ بعد بیٹی گھر آ گئی. تو یہ بھی تو نقصان ہے نا, پھر ایسے پورے ہو جاتے ہیں. کتنا اعتبار ہے ہمیں دنیا والوں پہ. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے اب ہے وہ آیت جس پہ آیت رکوع کا ٹاپک رکھا تھا, اس کو ذرا سے سمجھیں گے نا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے آج اس سال یہ پہلی دفعہ سمجھ آئے گی آیت. کیسے؟ 122 کو دیکھیے. وما کان المؤمنون لینفروا کافة اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. جب جہاد کی فضیلتیں سنی, رغبت سنی کہ اتنا ثواب اللہ کے رستوں میں نکلنے کا, تو سارے صحابہ تیار ہو گئے, ہم بھی جائیں گے. کہا نہیں, سب کو نہیں جانا. کیونکہ ایسا کیوں نہ ہوا, سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے, تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں, اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں, تاکہ وہ ڈر جائیں. یہ ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ. آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی, میں تھوڑی سی واضح کر دیتی ہوں. دین کا مزاج کیا ہے, علم کیسے سیکھے. جیسے اکثر ہم علم کی باتیں کرتے ہیں نا, تو خواتین کہتی ہیں پھر میاں جاب کریں گے یا کمائیں گے یا پھر پڑھیں گے, پھر بچے کیا سکولوں کالجوں میں نہ جائیں اور بس دین کا علم سیکھیں. ہے نا یہ کوسچن. آپ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہم کیا کریں. دیکھیے بڑا پیارا سا طریقہ ہے, یہ اللہ کے نبی کے دور سے سنت چلی تھی. اصحاب صفہ ایک گروہ تھا, ہوسٹلائٹ کہہ لیجیے, ہوسٹل میں رہنے والے لوگ تھے. کوئی ایک ملک سے, کوئی ایک شہر سے آیا, اسی میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے جو قبیلہ دوس سے آئے. یہ سیکھتے تھے, اللہ کے نبی کے پاس علمی محفلیں برپا ہوتی تھیں, مختلف جگہ سے لوگ آتے, کچھ دن آپ کے ساتھ رہتے. فرام وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام A to Z, عقیدے سے لے کر عبادات اور اخلاقیات اور معاملات سیکھتے, روٹ ٹو فروٹ لیتے, پورے دین کو جذب کرتے, اور پھر کہتے اللہ کے نبی اب اجازت دیجیے. اب یہ باتیں ہم اپنے عمل میں بھی لے آئیں گے اور جا کر اپنی بستی والوں کو سکھائیں گے. یہ تھا نیچرل طریقہ اسلام پھیلنے کا. یہ جامعات, یہ یونیورسٹیز اور یہ کالجز اور دراسات, یہ نہیں تھی اس دور میں, لیکن دین کی روح لے لیتے تھے. آج بھی یہی طریقہ ہے. ایک مین جگہ کو فوکس کرو جہاں لوگوں کے لیے اپروچیبل ہو. سب اپنا نام لکھائیں, ہمیں پڑھائیں. صرف سمجھانے کی بات کر رہی ہوں. آپ اس جوہر آباد کو ہی لے لیجئے. آپ کہتے ہیں جوہر آباد میں ایک سینٹر بنا دیں, ہم سب ایک سال کی چھٹی لیتے ہیں اپنے میڈیکل پروفیشن سے, یا کم از کم وہی 3-4 گھنٹے جو کلاس کے ہیں ہم چھٹی لیں گے. ابھی لکھ کر دے رہے ہیں کہ اس سال کی چھٹی چاہیے. کچھ بچیاں کہتی ہیں کہ ہم اس سال اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے چھٹی لیتے ہیں. کچھ ہاؤس وائف کہتی ہیں بچے بڑے ہو رہے ہیں, دن بدن مشکل ہوگا, ہم ایک سال کی کمٹمنٹ کرتے ہیں. آپ سارے آ کر ادھر داخلہ لیتے ہیں, ہم سارے بیٹھ کر وہاں 1-1.5 سال میں پورا قرآن دن رات کر کے پورا کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ کو اللہ یہ چاہتے کہ مدرسے میں بیٹھے رہیں اور پھر بس وہ علم کے پہاڑ بنتے جائیں, اور پھر اگر آپ کی شاگرد نے کوئی آپ سے گلی دوسری پہ مدرسہ بنایا, آپ کہتے ہیں میرے مقابلے پہ اس نے مدرسہ بنا لیا. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. ہوگا کیا ایک سال کی چھٹی لینے کے بعد, اور یہی چیز اللہ کرے ریپلیکیٹ ہو مردوں میں, مردوں کو شام کے سیشنز ملیں, وہ بھی سیکھیں. سب کا حق ہے, ڈاکٹرز کا حق ہے, ٹیچرز کا حق ہے, بزنس مینز کا حق ہے کہ دین سیکھیں. اب سیکھ لیا, ساری عمر نہیں سیکھنا ہوتا. اب اس کے بعد سب واپس اپنی اپنی فیلڈ میں چلے جائیں گے. اٹامک والے اٹامک میں چلے جائیں گے, نورپور والے نورپور چلے جائیں گے, خوشاب والے خوشاب میں آ جائیں گے, اور یہاں بیٹھ کر وہی چیز تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ شروع کر دیں گے. صرف 3 سال دے دیں اس میتھڈالوجی, یہ صرف ایک آیت ہے, اس پہ عمل کر لیجئے. بڑا بول نہیں بولتی, اللہ ہی بڑا ہے, اسی کی ذات بڑی ہے. آپ کے اس علاقے کا 80% شرک تو ختم ہو جائے گا, یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں. اور آپ کی ملازمیں اور آپ کے جو غریب ارد گرد غربا ہے ان کی جہالت دور ہو جائے گی. آپ گھر آئیں, آپ کہیں گے میں کیا کروں, میں تو ہاؤس وائف ہوں. آپ اپنے گھر میں کلاس شروع کریں گے اپنی ماسیوں کے ساتھ, آپ کے شوہر اپنے ڈرائیورز اور باباز کے ساتھ کریں گے. میں کہتی ہوں صرف پاکستان کو 5 سال کا یہ پلان دے دو, اللہ کرے کوئی ہمارا ایسا بڑا آ جائے سامنے جو قرآن دوست ہو, وہ ساروں کو گورنمنٹ کے لیول پہ چھٹی دے, تھوڑوں کو اس سال دے دے, تھوڑوں کو اگلے. پورا پلان کیجئے 5 سے 10 سال کے اندر پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ دعویٰ سچا ہوگا. میں وہ وقت دیکھنے کا انتظار کرتی ہوں جب یہ پاکستان دنیا کا سب سے خوبصورت, صاف ستھرا اور ٹرسٹ ورتھی کنٹری بن جائے. اس کا راز ایک ہی ہے. صبح بھی آج یہی پڑھا ہے ہم نے چوتھے پارے میں, یہاں بھی ہے, لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم, اور اس نے آ کے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہی راز ہے, کوئی جادو کی چھری نہیں گھمائی اللہ کے نبی نے. یہ جو صحابہ بات بات پہ تیار ہوتے ہیں, کبھی سوچیے تبوک میں نکلنے والے کہاں سے تیار ہوئے تھے, کنیٹ کالج سے, ماشاءاللہ بیکن ہاؤس سے, امریکن یونیورسٹی سے, بوسٹن یونیورسٹی سے, آسلو یونیورسٹی سے, یہ ایک ٹوٹی ہوئی چھت والی مسجد میں سے نکلے تھے. بڑے بڑے ناموں پہ مت جائیے. آج دین کے نام پہ بھی منوپلی ہو گئی, کس سے پڑھا ہے, کس ادارے سے پڑھا ہے, واہ کندھے اونچے ہونے لگتے. میں ان کی شاگرد ہوں, میں اسکول سے پڑھی ہوں. تزکیہ کتنا ہوا ہے آپ کا, تربیت کتنی ہوئی ہے آپ کی, آپ نمبروں پہ مرتی ہیں, آپ کو نمبر دینے ٹیسٹ دینے کی غم پڑ گیا, آپ نے ابھی تک کیا کیا. یاد رکھیے گا, وہ علم جو آپ کے اندر ہلچل ڈال دے, اللہ کے نبی نے اس کا یہی طریقہ دیا ہے. دعا کر جاتے ہیں اور یاد رکھے, کچھ بھی نہ کیا تو ہماری تڑپ قبر میں ہمارے کام آ جائے گی. اگلے سالوں میں اللہ کسی اور سے یہ کام لے گا, لیکن یہ ہوگا انشاءاللہ. بولیے اللہ ہم سے ہی کروا لے. پھر آیت 119 میں سچوں کا ساتھ دینے کی بات تھی, تو حدیث مسند احمد کی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, لوگوں سچ کو لازم پکڑ لو, سچ بھلائی کی راہ دکھاتا ہے اور بھلائی جنت کی راہبری کرتی ہے. انسان برابر سچ بولتا اور سچ پر عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ سے بچو جھوٹ بولتے رہنے سے, یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے. کیا سیکھا رکوع نمبر 4 سے, اللہ سے ڈرنا ہے, بولیے, سچے لوگوں سے تعاون کرنا ہے, سچے لوگوں کو دوست بنانا ہے, اپنے نفس کی فکر میں لگ جانا ہے. سارے تھک گئے. دین کی سمجھ اور علم حاصل کرنا ہے, لوگوں کو دینی تعلیم کے ساتھ جوڑنا ہے انشاءاللہ. چلیے اگلا ٹاپک اس سے بھی خوبصورت, محسن انسانیت. یہی کام کر کے گئے اللہ کے نبی, تبھی تو آج تک ان کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلا دے. آیت نمبر 123 سے 129 اس سورت کا آخری رکوع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. آپ کی بہت ہی پیاری خوبیاں اس میں بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 123, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں, اور ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے, اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یقین ہے آپ کو؟ الحمدللہ. اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں, اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو اور زیادہ کیا؟ یہ جملہ آپ بھی ایک دوسرے سے بعد میں جا کے پوچھ سکتے ہیں اچھی نیت سے, کہ آج کے اس پارے سے آپ کا ایمان بڑھا. یہ کھوٹ رکھتے ہوئے سنتے تھے, اس لیے ان کا ایمان نہیں بڑھتا تھا. اسی لیے کیا کہا, پس وہ لوگ جو ایماندار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں. کہہ دوں کہ آپ کی بات ہے, آپ میں سے کتنے لوگ خوش ہو رہے ہیں, آپ میں سے کس کس کا ایمان بڑھا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ آیت آپ کے حق میں ہو جائے. اور جن کے دلوں میں روک ہے, اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی, اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے. اور کیا ان کو دکھلائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے ہی رہتے ہیں, پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. اس پہ 3 سیکنڈ سوچئے. ہر سال ضرور کوئی نہ کوئی ایسی فٹیک پڑتی ہے کہ جس میں کتنے ریسورسز پھر ضائع ہو جاتے ہیں. جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں, پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں، انسان تھے، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، بوجھل، ڈس لائک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے، اور جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، نبی کا پیار محسوس کریں۔ ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں، پھر اگر روگردانی کر دیں، یہ اب آپ کے میرے لیے ڈانٹ ہے۔ اتنے پیارے لیڈر کی قدر نہیں کی، اتنے بڑے محسن کی قدر نہیں کرتے جو تمہارے لیے رویا، جس نے تمہارے لیے راتوں کو دعائیں کی، جو کھڑا رہتا تھا اور اللہ کے آگے تڑپ تڑپ کر تمہارے لیے دعائیں مانگتا تھا۔ اے امت مسلمہ، تم نے آج کیا کر دیا ان کے دین کا حال؟ جس دین کی پہلی اینٹ اقرأ بسم ربک اللذی تھی، تم نے آج جہالت کو اپنا شعار بنا لیا؟ جس نے قرآن کے ذریعے تزکیہ کیا، تربیت کی، آج اس قرآن کو تم نے رسمن پڑھنے کا نام دین رکھ لیا؟ یقین کیجیے، یہ مسلمانوں کے لیے ڈانٹ ہے اس آیت میں۔ پھر اگر منہ پھیرتے ہیں، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آج پھر امت مسلمہ آپ کی اتنی نعمتوں کو پانے اور آپ کے محسن ہونے کے باوجود اب دین سے منہ پھیرے ہیں، ان کو اوروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں، ان کو دوسروں کا طریقہ اچھا لگتا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے پھر اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ کتنا پیارا اینڈ ہے اس سورت کا، حسبی اللہ۔ کوئی ساتھ دیتا ہے تو دے گا، نہیں دیتا تو نہ دے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کافی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں درد اور تڑپ کو محسوس کیجئے۔ اور جہاں پتہ چلا کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ تو نرمی برتے اور دشمن پر سخت ہو، ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ سے دعا کیجئے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا کچھ حصہ مل جائے۔ پھر اس میں منافقوں کی بات تھی، مومنوں کی بات تھی۔ 124 میں کیا تھا کہ جو سورت اترتی اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس پہ خوش ہوتا ہے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ بتائیے کہ سورت توبہ نے آپ میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ الحمدللہ، مجھے خود اس سورت سے بہت محبت ہے۔ اور صدمے کی بات بتاؤں، آج کچھ لوگوں باہر سے جو ہم سے زیادہ ہمارا قرآن پڑھتے ہیں، یہ مطالبہ ہے کہ سورت توبہ قرآن سے نکال دو۔ جی، میرے پاس وہ کہیں نہ کہیں وہ ایک نیٹ پہ تھا جو میرے پاس کہیں رکھا ہوا تھا، کہتے ہیں نکال لو اس کو، اس میں جہاد کی باتیں ہیں، یہ مسلمانوں کو پروک کرتا ہے۔ کہہ لیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے سورج آ رہی ہے، سورج یونس، پوری کی پوری سورت کا مین تھیم قرآن ہے، جب آپ اور میں پڑھنے والے ہیں۔ لیکن پہلے ہم اس کی آخری آیتوں کی تلاوت سنیں گے اور اپنے ایمان کو بڑھائیں گے۔ اس آخری حصے سے بھی سیکھا ہے جو وہ نوٹ کر لیجئے، قرآن سن کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ منکرین حق کو عمر بن معروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، بولیے، آنکھوں سے اشارے نہیں کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خیر خواہی کرنی ہے، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اپنے اندر سچے دائی کی خصوصیات پیدا کرنی ہے، ایمان والوں کے ساتھ محبت اور شفقت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیتوں کی تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن فبشر الذين وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس بہت ہی پیاری سورت ہے یہاں سے سورتوں کا وہ سلسلہ ہے جو مستقل انبیاء کرام کے نام پر ہے نوٹ کرتے جائیے گا یہ بھی ایک قرآن پاک کا خوبصورت انداز ہے اور سورۃ یونس میں قرآن کا لفظ بار بار آئے گا اس پورے سورت کا جو ٹاپک ہے کہہ لیجئے اپنے طور پہ وہ کیا ہے کہ قرآن کو عام کر دو اور مجھے ایسا لگ رہا ہے آج کا پورا پارہ آپس میں جڑا ہوا ہے کیسے شروع میں نفاق کی باتیں تھیں اور ہم نے دیکھا کہ دیہاتی لوگوں میں نفاق کیوں آتا ہے کیونکہ علم نہیں ہے یعنی بے علمی جو ہے انسان کو دین کے علم کی کمی انسان کے دل کو سخت کرتی ہے پھر ہم نے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے آپ کا جو پڑھ سکھانے کا طریقہ کار تھا اس کی بات کی اب یہاں سورۃ یونس میں وہ سارے حملے جو مختلف ادوار میں قرآن پاک میں ہوئے اس صورت میں یا ایھا الناس کا لفظ بہت دفعہ آئے گا جیسے سورۃ توبہ سورۃ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کا آیت 14 بار آپ نوٹ کیجئے گا یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے ہے اور قرآن کے پیغام کو عام کر دو اس میں سے انشاءاللہ یہی سیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے وقت میں برکت عطا فرمائے شروع کریں گے رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 10 ٹاپک لکھیے حقیقت وحی اور شبہات یعنی اس دور میں بھی وحی کے اوپر بہت سے حملے تھے جیسے کہ آج کے دور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر اور مرتبہ ملے گا اللہ ہمیں بھی دے دے قدم صدق نندر آپ اس بارے میں صدق کی بات بھی بار بار پڑھ رہے ہیں اور حقیقت ہے کہ اب اتنے پارے پڑھنے کے بعد ہم سب بھی حقیقت پسند انشاءاللہ بنتے جائیں گے فرمایا کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش قائم ہوا اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے اللہ میں نصیحت پکڑنے والا بنا دے تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے اے اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچا کے رکھنا. وہ اللہ ہی ایسا ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اور اللہ نے یہ سب چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی, یہ وہ دلائل ہیں, ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں. بلا شبہ رات اور دن کے یکے بدی گرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما. جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں, یہ انداز بھی آپ کو اس صورت میں بار بار ملے گا کہ قیامت کے دن کی حاضری, اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگا بیٹھے. اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. اللہ ہمیں ایسے برے انجام سے بچا. اس کے برعکس یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا, نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. نوٹ کیا آپ نے, ایمان کے سبب, عمل نہیں کہا. سچا ایمان ہوتا ہے نا, وہ خود اچھے عمل کروانے کے قابل کر دیتا ہے بندے کو. اب ذرا سنیے, جنت میں جانے کے بعد منہ سے بات کیا نکلے گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ, اور ان کا آپس میں سلام یہ ہوگا السلام علیکم, اور ان کی آخری بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. دل چاہتا ہے نا اس جنت میں جانے کو, وہاں جا کر زبان پہ یہی باتیں آئیں گی. کیا سیکھا اس حصے سے؟ پہلی بات ہے کہ قرآن حکیم کی خوبیاں, حلال اور حرام کا فرق بتانے والی, حدود اور احکامات میں محکم, یعنی قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. پر حکمت کتاب ہے اور حکیم بھی ہے, حاکم کے معنوں میں, یعنی اگر آپ اور میں اس کتاب کو تھام لیں تو ہمیں حکمت بھی ملے گی, حکم بھی ملے گا, اور دنیا میں پھر ہم وہ کام کریں گے جو حکیم کرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا سیکھا؟ آپ نے انشاءاللہ بولنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی, ابھی سے سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالوں گی, نیک اعمال کے انعام حاصل کرنے کی کوشش کروں گی, برے اعمال سے بچوں گی, اللہ کے خالق کائنات ہونے پر یقین بڑھے گا, اور آخرت پر یقین بڑھانا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 2:11-20, ٹاپک سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدلتے ہیں. آج کا بھی یہی ایشو ہے, کہتے ہیں ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے جس میں سود حرام ہے, جس میں شراب پہ پابندی ہے, جس میں رشوت نہیں لے سکتے, اور جے وہ یا تو امینڈمنٹس کرو چینج اٹ یا پھر نیا قرآن لے آؤ. بہت بڑا مطالبہ تھا اس دور کے لوگوں کا اور آج کا بھی. آئیے پڑھتے ہیں. اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح کہ وہ فائدے کے حصول کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی سے پورا ہو چکا ہوتا. سو ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. نوٹ کریں, ایک وقت آتا ہے اللہ پھر آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا. آپ بھی کسی کو ایک خاص حد تک بلاتے, کوئی نہ آئے, منع کریں, منع نہ ہو, تو آپ کہتے ہیں اچھا جاؤ پھر اپنی مرضی کرو, میں اب تمہیں کچھ نہیں کہوں گی. اللہ کرے ہم میں یہ وقت نہ آیا ہو کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے حال پہ چھوڑ دے بھٹکنے کے لیے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے, لیٹے بھی, بیٹھے بھی, کھڑے بھی. پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ویسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. سوچیے کوئی وقت اپنی زندگی کا, بچہ گھر نہیں آیا, رات ہو گئی, جوان بیٹی گھر نہیں آئی, فکر لگ گئی, اس وقت جو دل میں الٹ پلٹ ہوتی ہے نا اس کو سوچیں. یا پھر بچوں کے امتحان کا دن, پیپر کا دن, کیسی معصوم شکلیں بنا کر کہتے ہیں اماں دعا کرنا, ہائے آج پیپر ٹھیک ہو جائے, بیٹا فجر پڑھی تھی؟ نہیں، پیپر ہو رہے ہیں، فجر تو نہیں پڑھ سکتا نا. یعنی انسان کی کیفیت، جب اپنے اوپر کوئی بوجھ آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کو بھی پکارتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوش نما بنا دیا گیا. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے؟ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو. اس کو ہائی لائٹ کریں. جب بھی کسی کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے نا تو اصل میں اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اب تم دوسروں سے اچھا کرتے ہو یا اس سے بھی برا. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن ہو جو اگلے سال ہم پڑھیں؟ اتنے سال سے ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، لگ رہا ہے آپ کو اس وقت سنتے ہوئے؟ آپ میں بہت سارے لوگ تو پچھلے سال بھی میرے ساتھ تھے. آپ کو اس سال پڑھتے ہوئے لگا بورنگ؟ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے؟ ایور نیو. جیسے ہر نئے سال میں پھل آتا ہے تو نیا مزہ آتا ہے نا، اس قرآن کا ہمیشہ نیا مزہ آتا ہے. لیکن جن کا دل نہیں جمتا نا، جن کو اس کے احکامات برے لگتے ہیں، وہ یہ مطالبے کرتے ہیں، کیا اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، امینڈمنٹس کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی کروں، بس میں تو اس کی پیروی کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع فرماتا، کیونکہ میں اس سے پہلے ایک بہت بڑا حصہ عمر کا تم میں گزار چکا ہوں. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بس اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کی کو فلاح نہ ملے گی. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ٹھہر چکی تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سو آپ انہیں فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، بس تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. کیا پتہ چلا؟ اس میں پہلی چیز آیت 11 میں تھی کہ انسان بد دعائیں کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ اپنے لیے بد دعا نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے، اور نہ اپنے مال کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا قبول کر لے. یا ابو داؤد کی روایت 1532. برا بول نہ بولیے، بچوں کو بھی نہ بد دعا دیں، ملازم کو، کسی کو قرض کرنا، لان تان کرنا نہیں. پھر اس کے بعد خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ تھی میں اس رکوع کا. لوگوں کو سچا سیدھا قرآن برداشت نہیں ہوتا کیونکہ یہ اللہ انسان کی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا چاہتا ہے. یہی بات بعض دینداروں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. کہتے ہیں کیا حرج ہے، تھوڑی سی تبدیلی کر لو، زیادہ لوگ ماننے لگ جائیں گے، چند خالی کرسیاں وہ بھی بھر جائیں گی. اللہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے تم کتنا بھی کتاب کو بدل لو وہ پھر بھی نہیں آئیں گے جن کو نہیں آنا، کیونکہ جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں وہ اتنی باتیں نہیں پوچھتے. اور یہ مطالبہ واقعی ہر دور میں رہا. لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے زندگی مشکل لگتی ہے، بوجھل لگتی ہے. تو ایک جملہ لکھ لیجئے، دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے. ہدایت کی طلب جب تک اندر سے نہیں آئے گی نا، باہر سے آپ کو قرآن والا بھی کچھ نہیں دے کے جائے گا. ضرورت اس بات کی کہ اس قرآن کو عام کیا جائے. سیکھنے کی بات انشاءاللہ کے ساتھ، اچھے اور خوشی کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی، صبر سے انتظار کرنا ہے، ناجائز خواہشات سے بچنا ہے، اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں چلے گی، اس لیے اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی ہے۔ تکلیف میں صرف اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا حکم بدل نہیں سکتے، اس لیے میں نے بھی نہیں بدلنا۔ حق کے دلائل کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری انشاءاللہ کو قبول کر لے۔ آیت 21 سے 30، ٹاپک لکھیے گا قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرو۔ یہ قرآن کا ایک بڑا پیارا انداز ہے، ایک طرف قرآن کی باتیں اور ایک طرف کائنات کی باتیں۔ وَإِذَا زَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّا، اور جب ہم لوگوں کو اس بات کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، تو وہ تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تدبیر کرنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بال یقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور ان پر ایک سخت جھونکا ہوا کھاتا ہے، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اس آیت پہ ہمیشہ مجھے ٹائٹینک کی بات یاد آتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک جہاز بڑا مضبوط کئی انجنز والا بنا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک سلوگن دیا تھا، ایون گاڈ کینٹ، حتیٰ کہ اللہ بھی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ اور اپنی پہلی فلائٹ جو جہاز سمندر میں اس کی تھی، اسی میں وہ ڈوب گیا۔ کئی سال ڈوبا رہا، پچھلے کچھ صدی کے شروع میں اس کے باقیات نکلے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کشتیوں کو ڈبو بھی سکتا ہے، ترا بھی سکتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں ہر ایک کی زندگی کی کشتی کبھی ڈوبتی ہے، کبھی ترتی ہے۔ نظریں اللہ پہ لگا لیجئے۔ جب نعمتیں ملیں تو عموماً سرکشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سرکشیاں کرنے والوں، خوشیوں کے نام پر اپنے آپ کو حدوں سے باہر گزارنے والو، یا یوحنا سنما بخشم الفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشی تمہارے اپنے لیے ببال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم تم کو تمہارا سب کیا کرایا بتلا دیں گے۔ بس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات اگی، جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، بس ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اس آیت پہ ایک ہمارا لیکچر تھا دعویٰ سی ڈی میں، زندگی ایک ڈھلتا سایہ، آج بھی مجھے یاد آتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ویب پہ اس کا لنک ہوگا، میں چاہوں گی کہ آپ کو آج ریڈنگ میٹیریل میں دے دیا جائے، جب موقع ملے سن لے۔ چھوٹا سا فوٹ میرا لے 40 منٹ سے بھی کم کا لیکچر ہے کہ کیسے کھڑی فصلیں کٹ جاتی ہیں، جوان بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جوانی بڑھاپے میں ڈھلتی ہے، نہ کھایا اچھا لگتا ہے، نہ ہضم ہوتا ہے، نہ پہنا سجتا ہے، چلے جاؤ تو بیٹھا نہیں جاتا، بیٹھو تو بیٹھا نہیں جاتا۔ ہم سب ایسی جگہ پہ چلنے والے ہیں جہاں کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام۔ یہ زندگی، یہ دنیا تو دکھوں اور کمزوریوں کا گھر ہے۔ خوب اچھی خوراک کھا لو پھر بھی کمزوری، دوائیاں کھا لو پھر بھی موت، لیکن ایک ایسی جگہ پہ آپ کو مجھے اللہ بلاتا ہے جہاں سلامتی ہیں بیماریوں سے، دکھوں سے۔ اللہ کرے کہ ہم وہاں جانے کے قابل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر، آپ کو پتہ اس سے بڑھ کر کیا؟ حدیث کی روشنی میں اللہ کے چہرے کا دیدار۔ للذین احسنوا الحسنا، حسنا جنت ہے، وزیادتن اللہ کے چہرے کا دیدار۔ دعا کیجیے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجھک والشوق الی لقائک، اللہ میں اپنے چہرے کا دیدار کروانا۔ اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، اور ان پر ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بچا نہ سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے۔ ایک رنگ آئے گا ایک جائے گا، چہرے کالے ہو جائیں گے گلٹ سے، ڈپریشن سے، کام نہ کرنے کا بوجھ، اس احساس کے ساتھ۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شرکا کہیں گے کیا تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ بس ہمارے اور تمہارے بیچ میں اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، اور ہم کو تمہاری عبادت کی کچھ خبر نہ تھی۔ اللہ کرے آج اس ترجمے کو پڑھ کے شرک سے ہم توبہ کر لیں، اگر کہیں ڈھکا چھپا موجود ہے، کوئی قیام کام نہیں آئے گا اس دن۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کارناموں کو جانچ لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ کیا جھوٹ تھا؟ فلاں کرنی والا، فلاں بچائے گا، فلاں کی سفارش کام آئے گی۔ وہاں سب بابے بزرگ بھاگ جائیں گے، ان کو تو اپنی فکر پڑی ہوگی، پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورت نساء کے آخر میں، حضرت عیسیٰ کو اپنی پڑھی ہوگی، لوگ تو حضرت عیسیٰ کو سیویئر کہتے ہیں۔ تو کسی انسان پہ تکیہ نہ لگائیے، دعا کریں وہ بھی بچ جائیں ہم بھی بچ جائیں۔ کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہترین ہے، برے کام کا برا نتیجہ، اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرنا ہے، شکر کرنا ہے، نعمتیں اللہ دیتا ہے اس لیے غرور نہیں کرنا، اللہ سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، بندگی کرنی ہے، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس لیے جھوٹ سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ آگے آئے 31 سے 40، ٹاپک لکھیے گا رب کائنات کا چیلنج۔ کل مئی یرزقکم من السماء والارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہیے وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، بول دیجئے آپ بھی، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا پتہ چلا؟ اگر پتہ ہے یہ بات تو پھر دل میں اللہ کا ڈر بھی لانا ہے۔ سو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ ایک دفعہ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں تو پھر بندہ سیدھے راستے پہ بڑی مشکل سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سیدھے راستے پہ رکھے۔ بڑا سوچ کے حق کے راستے کو چھوڑیے گا، بڑا سوچ کے اپنی ذمہ داری کو چھوڑیے گا، بڑی سوچ سے ڈکلریشن فارم فل کیجئے گا کہ اب میں یہ کورس کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ جب کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے کرتے دل اچاٹ ہونے لگے اور یہ سوچیں کہ اس کو چھوڑ دوں گی اور پھر بڑی مزے میں رہوں گی، اس آیت کو یاد رکھیے گا۔ آپ مثال سے سمجھیے، پھر دوبارہ آج ایک پہاڑ بناتے ہیں، آپ یہاں سے چلیں، آپ کی منزل یہ تھی، آج اب میں یہاں پہنچ گئیں، 11ویں پہ تھک گئی ہیں، آگے نہیں پڑھ سکتی، تھک گئی، روز نہیں آؤں گی، کل سے نہیں آؤں گی، یہ نہیں آؤں گی، واپس جاتی ہوں۔ جب واپس جائیں گے تو پھر اتنا پھر چل کے ادھر پہنچیں گے نا۔ جو چھوڑتا ہے نا ہدایت کا راستہ، پھر اس کو پلٹنا پڑتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ یہاں تھے، یہاں کیا ہوا؟ تھک گئی۔ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، ٹیک اے بریک، یہاں سستا لیں، لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں، آرام کر لیں، ری اسیس کر لیں خود کو۔ جب ری اسیسڈ ہوں گے نا تو جتنا پیچھے جانا تھا اتنا آگے جائیں، منزل قریب ہوگی۔ ہم جب نیکیوں کے کام بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے۔ بس یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے، اور حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی۔ آپ یوں کہیے تمہارے شرکا میں کون ہے جو پہلی بار پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ بولیے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر کیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی کوئی راستہ نہ سوجے؟ بس تم کو کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق میں سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اٹکل پچوئے دین کے نام پہ آج اللہ مجھے آپ کو بچا لے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب کی خبر ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے پاس سے ہی کھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی، اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا۔ اس میں کوئی بات شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم کو اس کے مثل ایک کی صورت لے آؤ، پھر تم اس کے مثل ایک کی صورت لے آؤ، جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد یہ دعویٰ موجود ہے۔ سب آ جاؤ، پلیٹ فارم پہ آؤ، یو این او میں جاؤ، بڑے بڑے تھنک ٹینک کو بلاؤ اور اس قرآن جیسا خوبصورت کلام اور لائف سٹائل دے دو، نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ ایسی چیز کو جھٹلانے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور نہ ان کو اس کا نتیجہ ہی ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، بس دیکھ لیجئے کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دعا کیجئے اپنے لیے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ ہمیں ایسا نہ کرے۔ اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ فساد کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا، گمان پر نہیں چلنا، دلیل پر چلنا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اپنی جان اور اپنی زندگی اللہ کے نام کرنی ہے۔ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، میں نے اس کو تھامنا ہے۔ قرآن کو چیلنج نہیں کرنا، اور قرآن پر ایمان اور مکمل یقین رکھنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے رکوع نمبر 10 جملہ لکھیے، اگلا ایسا ٹاپک لکھیے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ سچ؟ کیا آپ کو مجھے اس چیز کا یقین ہے؟ جو کروں گی وہ بھگتوں گی۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو آپ کہہ دیجئے، میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ کہتے نا کہ جس کی کرنی اس نے بھرنی۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، اور کیا بہروں کو سناتے ہیں گو کہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو کہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ یہ یوں ہی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اس میں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں، بس آنا تو سب کو ہمارے ہی پاس ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کے افعال پر گواہ ہے۔ اور ہر امت میں ایک رسول ہے، بس جب ان کا رسول آ چکتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے، میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ اپنی موت کو سوچئے، جب آئے گی نا ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں جا سکیں گے، اور ساری دنیا آپ کی موت کی دعائیں کرے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں مر سکتے۔ اتنا اختیار ہے اللہ کو آپ کے میرے اوپر۔ آپ فرما دیجئے، یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں آپ مانا، حالانکہ تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ عذاب واقعی سچ ہے؟ یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان کو. آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اتنی دفعہ اس میں سوال جواب ہوئے. حدیث سن لیجئے, اللہ عز و جل اپنے نبی کی زبان سے فرماتا ہے, اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا, تم بھی اسے حرام کر دو, یعنی کسی پہ ظلم نہیں کرنا, خبردار ایک دوسرے پر ظلم ہرگز نہ کرنا. اور پھر آخر میں کہا ہے میرے بندو یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں جنہیں میں جمع کر رہا ہوں, پھر تمہیں ان کا بدلہ دوں گا. سوچئے, سوچ کے خوف آتا. بس جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر بجا لائے, اور جو اس کے سوا کچھ اور پائے وہ صرف اپنے نفس کو ہی ملامت کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا, سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے, فرشتے بطور گواہ پیش ہوں گے, اور یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. آپ نے فرمایا اگر ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت. تو یہ امت مسلمہ کی خوبی ہے, دنیا میں بعد میں آئے اور حساب پہلے مل جائے گا. کیا سیکھا؟ میرے لیے میرے اعمال, اور آپ کے لیے بولیے آپ کے اعمال. اپنا محاسبہ کرنا ہے. دنیا کی زندگی مختصر ہے اس لیے اس کو آسان کرنا ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا ہے. اللہ کا عذاب سچا ہے, اس سے ڈرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. چلیے 54 سے 60, قرآن میرے دل کی بہار. یہ بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے اس ٹاپک کا لیکچر سنا ہے کبھی؟ میرے حال سب سے زیادہ سنا جانے والا یہ لیکچر ہے. ایک تو آج آپ کو یہ بھیجیں گے. آپ نے خود نہیں سننا, کام دے دو چھوٹا سا. جن کا دل ابھی قرآن کے لیے نہیں کھل رہا ان کو سنائیے. افطاری کے قریب لگا لیجئے, اس کے آگے پیچھے کر لیں, کسی بھی طرح اس لیکچر کو سنیے. دل کے دروازے بعض دفعہ کھل جاتے ہیں ایک ہی بات سننے سے. اللہ کرے آج کا دن وہی ہو. فرمایا ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ, اگر ہر جان جس نے ظلم کیا یعنی شرک اس کے پاس اتنا ہی ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے, اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو چھپانا چاہیں گے. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی ملک ہیں. یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے. وہی جان ڈالتا ہے, وہی جان نکالتا ہے, اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے. اے لوگو, یا ایہا الناس, کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا ہمیں پکارنے کا, اور ایمان والے نہیں بلکہ سب کو پکارا جا رہا ہے, اگلے پچھلے بعد والے سب. کیا؟ یا ایہا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے, اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے قرآن میں ہر جسمانی اور قلبی بیماری کا علاج موجود ہے. اور کیا ہے اس کتاب میں؟ اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ایمان والوں کے لیے. آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے, وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. کتنے لوگ خوش ہیں اس قرآن کے ملنے پہ؟ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سینے میں جمع دے. آپ کہیے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق بھیجا ہے پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا. آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر بہتان بازی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. کیا سیکھا؟ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے, اللہ کے وعدے سچے اور حق ہیں, قرآن رہنمائی کرتا ہے, قرآن دلوں کے امراض کی شفا ہے, ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ فضل کرتا ہے, شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ. کیا میں اللہ کی شکر گزار بندی ہوں؟ اس کا جائزہ لینا ہے. اور اس کے بعد آگئی آپ کی پارے کا تھیم اور تدبر والی آیتیں، آیت 61 سے 70. ٹاپک لکھیے اولیاء اللہ کی صفات. اب ولایت کے درجے پہ جو فائز ہو رہے ہیں ان کو اپنے اندر کیا کچھ کرنا ہے، کیا معیار ہے، اور آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ اس پورے پارے میں سے ولایت کے درجے پہ پہنچانے والی ساری صفات نوٹ کرنی ہے، یعنی ہر اچھی بات نوٹ کر لیجئے، آپ انشاءاللہ اس پہ اس درجے پہ آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دیں. فرمایا آپ کسی حال میں ہوں، آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے. آپ میں سے کبھی کوئی ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو جاتا سنتے ہوئے؟ فون سے تو نہیں کھیلنے لگتا؟ مجھے تو دور تک نہیں دکھ رہا نا، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ قرآن پڑھتے وقت اور کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جب تم اس کام میں مشغول ہوتے اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چیز چھوٹی نہ کوئی بڑی، مگر سب ایک کتاب مبین میں موجود ہے. یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر کوئی اندیشہ نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے. یاد رکھو جو کوئی آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ محض اٹکل لگاتے ہیں. وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طریقے سے بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ. تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں. اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں. آپ کہہ دیجئے جو لوگ جھوٹ مانتے ہیں اللہ پر وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے. یہ دنیا میں تھوڑی سی عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان سب کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے. کیا سیکھا؟ ایمان لا کر نیک عمل کرنے ہیں، عظیم کامیابی کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے اس لیے اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ کے ولی بننا ہے تاکہ غم اور خوف سے بے نیاز ہو جائے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کامیاب نہیں ہوں گے اس لیے جھوٹ نہیں باندھنا. دنیا کی عیش چند دن کی ہے، دنیا میں ہی اس سے اجتناب کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. آیت 71 سے 82. یہاں سے اب انبیاء کرام کے قصے پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ سورت آراف میں، اور آگے مزید بھی پڑھیں گے. حضرت نوح کے قصے سے شروع ہوگا 71 سے 82، اور یہ ترتیب ہے، یعنی انبیاء کرام کے جو موجودہ قصے ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت نوح کی ہی قوم کا تذکرہ آتا ہے. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، اور ٹاپک لکھئے حق ثابت ہو کر رہتا ہے، بس حق پہ آ جائیے. اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ کے حکموں کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے. تم اپنی تدبیر اپنے شریکوں کے ساتھ پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہو، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. کتنا کانفیڈنس تھا حضرت نوح کو. سچا مومن ایسا ہی ہوتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں. پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے اس پر کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بدبختی ہے نا. بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. بس دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، بس وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے شروع میں جھٹلا دیا پھر یہ نہ ہوا کہ وہ اس کو مان لیتے. دوبارہ وہی ٹاپک ہے جو پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شروع میں نو کر دی جائے تو بعد میں اکثر ہاں میں یا یس میں وہ بات نہیں بدلتی. اللہ تعالی ہمیں کسی بھی نیکی کے موقع پہ نو کہنے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر, پس انہوں نے تکبر کیا اور یہ لوگ مجرم قوم تھے. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو واضح جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے, حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. وہ لوگ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو, کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا, اور تم دونوں کو دنیا کی بڑائی مل جائے, اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے. اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو. اور جب وہ جادوگر لائے گئے, فرعون کے دربار میں جادوگر آئے تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. پس انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی درہم برہم کیے دیتا ہے, اللہ ایسے فسادیوں کا کام نہیں بننے دیتا. اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کرتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. گو کہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھیں, کیا سیکھا؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. بولیے, خیر خواہی کا بدلہ اللہ سے چاہنا ہے, جادو ٹونے سے دور رہنا ہے, اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا نہیں ہے, فساد سے بچنا ہے. اور اللہ کا فرمان ثابت ہوگا اس بات پر میں نے یقین رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. آیت 83 سے 92, بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر, اللہ تعالی ہمیں کافی ہو جائے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ, پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ایمان لائے, وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے. اور واقعی فرعون اس ملک میں بڑا زور آور تھا, اور یہ بات بھی تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. دیکھیں پچھلی قوم کا ذکر اور لفظ مسلمان آ رہا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا, اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا, اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو, تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو. یعنی باہر کے ماحول میں اگر پابندیاں ہوں تو گھروں کے اندر ہی نیکیوں کے کام شروع کر دو, اور نماز کے پابند رہو, اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت کا سامان دیا اور طرح طرح کے مال اور دنیاوی زندگی میں دیے, اے ہمارے رب اسی واسطے دیے کہ یہ تیری راہ سے گمراہ کریں. یعنی اکثر دولت والے اپنی دولت کی نمائش کر کے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں. اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے, بس ایمان نہ لا پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی, بس تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا, پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا. دیکھیے وقت کا فرعون ڈوب رہا ہے. آج کے دور کی خبر ہوتی تو بلٹن چھپتے, بریکنگ نیوز. اب سنیے ذرا فرعون مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں. کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اب کیا فائدہ؟ جواب دیا گیا بھی مان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا, بس آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت جو تیرے بات ہیں تو ان کے لیے نشان عبرت بنے جو تیرے بات ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. کیا پتہ چلا اس حصے میں؟ ایک تو صلہ رحمی کی بات آئی 83 میں. کیا پتہ چلا کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینی چاہیے, کوئی کتنا بھی ناراض ہو, کتنا بھی آپ اس سے ناراض ہیں, لیکن اس کو خیر سے دور نہیں کرنا. سچا دین آئے گا, سب گلے شکوے دور ہوں گے. پھر اس حصے میں ایک دعا تھی, فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. یہ ہے فرعون کی ڈمی. دیکھیے اپنے وقت میں کتنی بڑائی کے دعوے تھے اور آج کیسی حسرت کی تصویر ہے. کیا سیکھا؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, نجات اللہ سے ہی طلب کرنی ہے, نشانیوں سے غافل نہیں ہونا, فرعون جیسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی ہے, مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے, دوسروں کے دنیاوی مال سے متاثر نہیں ہونا, اور دین کے دشمنوں سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. آگے ہے 93 سے 103. ٹاپک لکھیے گا, صرف مومنین ہی نجات پایا کرتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں, بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. یقینی بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کے اندر فیصلہ کرے گا جن پر وہ اختلاف کرتے تھے. پھر اگر آپ ان کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے, پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے, تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں. بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی, آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. آپ کو یقین ہے یہ سچی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ. اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے, گو ان کے پاس تمام نشانیاں بھی پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. یہ ہے وجہ اس سورت کے, سورت یونس ہونے کی. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے, تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں بے عقل ہونے سے بچائے. آپ کہہ دیجئے تم غور تو کرو یہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں, اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. بس وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا کرتے تھے. کل تک تو یہی سنت تھی. اس طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اللہ آج کے فتنوں سے ہمیں بھی نجات دے. کیا سیکھا؟ گھر کو اللہ کی نعمت سمجھنا ہے, نعمتوں کا جائزہ لینا ہے, تھک گئے نا, اللہ سے توبہ کر مانگنی ہے, نیک اور مخلص لوگوں سے دوستی کرنی ہے, دنیاوی فائدے تھوڑے ہیں اس بات کا یقین کرنا ہے. آگے ہے رکوع 16 104 سے 109. ٹاپک لکھیے گا, عبادت صرف, بول دیں, عبادت صرف اللہ. ہمیں اسی کی توفیق دے. قل یا ایہا الناس, کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو, لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے, اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ میں ایمان لانے والوں میں رہوں, اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا, اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو آپ کو نفع پہنچا نہ سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے. پھر اگر ایسا کیا تو اس حالت میں آپ ظالموں میں ہو جائیں گے اور آپ خوش ہو جائیے. بڑی پیاری آیت ہے. اللہ پہ نظریں لگائیں اور اس آیت کو سنیں, کیونکہ اس پہ یقین آ جائے نا تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کرنے والا، سچ ہے؟ اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا۔ آپ کو پہنچ چکا ہے؟ الحمدللہ۔ اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا۔ میں تم میں سے کسی پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کی پیروی کرتے رہیے، جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا ہے۔ کیا سیکھا؟ صرف اللہ کی بندگی کروں گی، اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گی، یکسو ہو کر اللہ کی طرف جھک جاؤں گی، اللہ سے اس کا فضل مانگوں گی، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھوں گی، مشکل میں صبر کروں گی۔ اللہ اس کی توفیق دے دے۔ یہاں پہ سورت یونس پوری ہوئی، اگلی سورت ہود ہے۔ چند آیتیں صرف اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیوں ہے؟ آخر میں آئے گا اگلے پارے میں وہ جملہ جس پہ بات ہوگی۔ 123 آیتیں ہیں نبیوں کے ناموں پہ ہونے والی دوسری سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب کی محکم آیتیں ہیں جو صاف صاف بیان کی گئی ایک حکیم اور باخبر کی طرف سے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اس کتاب سے خوشخبریاں دلا دے، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے یہ کہ تم لوگ اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگو، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ جھٹلاتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ جو اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی کچھ سب جانتا ہے، وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین کیا؟ انہو علیم بذات الصدور، وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ کیا سیکھا؟ اللہ کی کتاب بہترین اور حکمت والی باتیں بتاتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو اللہ کا خوف دلاؤں گی، اپنے خاندان دوست احباب کو اللہ کی محبت کا احساس دلاؤں گی، اور اللہ دلوں کے راز جانتا ہے اس لیے اللہ کو رازدان سمجھوں گی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی۔ الحمدللہ اللہ نے پارا پورا کروا دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی شیٹ کو آپ نے دیکھ لیا، دعا بھی آپ نے یاد کر لی، گھر جا کر ہوم ورک کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔